بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ کو سب اپنی بریک سے واپس آ گئے ہوں گے؟ جی الحمد للہ الحمد للہ. بہت ہی آج بھی ہم نے ابھی تک جو سورت نور کی جو آیتیں پڑھی ہیں ہم نے لیسن کیا ہے الحمد للہ. بہت ہی خوبصورت ہم سب کے لیے. اور کیا فکر لگی, کیا سوچ آئی کہ میں نے اپنے عمل میں آج کے لیسن سے جو لینا ہے وہ لکھیں. جی جی آج کے لیسن سے جھک جانا ہے. اور جیسے ہوتا نا کہ ہم بہت ساری نیتیں بھی کرتے ہیں, بہت سارے کام بھی کرتے ہیں, لیکن پھر یا تو ان کاموں میں استقامت نہیں رہتی یا پھر وہ نیتیں بہت عمل میں نہیں ڈھلتی. تو پھر اس کی وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے ہمیں؟ دل کی خوشی سے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے. بالکل اپنے آپ کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کرنا ہے. بالکل اپنے آپ کو توڑ کے اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کرنا ہے, یعنی کہ میری مرضی کچھ بھی نہیں, جو اسلام کہے جو اسلام کے طریقے ہیں انہی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دینا ہے نا. اور پھر یہ بھی کہ ہم سب اپنی جو بھی نیکیاں کرتے ہیں نا ان کو دیکھنے کی کتنی ضرورت ہے کہ کیا وہ احسان کے درجے پر ہو رہی ہیں, کیا ان کے اوپر وہ فوکس ہم کر رہے ہیں یا وہ اس طریقے سے ہو رہی ہیں جس طرح ہونا چاہیے, جو ایک اخلاص کی ریکوائرمنٹ ہے. قرآن سے لوگوں کو جوڑنا ہے, بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اور فوکس نہیں ہونا ایک وجہ ہے. جی بالکل, فوکس نہ ہونا ایک وجہ ہے. ہم نیکیاں نہیں کرتے, ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم شاید اس کے اوپر بہت مطمئن ہو جاتے ہیں, پھر ہم اس سے آگے زیادہ کرنے کی تڑپ اتنی اسٹرانگ نہیں رکھتے, اس میں کمی ہو جاتی ہے نا. اطاعت اپنی مرضی کی نہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کی کرنی ہے. اب آپ دیکھیں گے یہ بات کتنی اسٹرانگ ہے نا, کہ ہم نے اپنی نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کرنی. جب یہ بات اگر انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے اور بس میں نے کرنی ہے, کچھ بھی ہو, حالات کیسے بھی ہوں, لوگ کتنی مخالفت کریں, مگر میں نے یہ کرنا ہے, تو پھر یہ وہ لیول ہے کہ جو ہم سب کو کرنا ہے, جو ہمیں چاہیے ہے, تاکہ اسی سے پھر ہم آگے دوسروں کے سامنے بھی اسلام کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم خود اپنے معاملات میں اتنے کمزور ہوں گے تو ہم آگے دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا یہ بندگی کا اعلیٰ درجہ ہے. جی بالکل, یہ تو ہمارا مقصد ہے نا کہ اپنی حفاظت کر کے اور پھر اس کے بعد آگے دوسروں کو بھی ہمیں آگ سے بچانا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا پر چلنا ہے. اور اخلاص کی کمی ہے, بالکل صحیح بات ہے کہ اخلاص کی کمی ہے. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں جیسے حضرت علی کی وہ ساری بات ہم نے پڑھی, جی ان کی بات جب ہم نے حضرت علی کی پڑھی تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا بتایا کہ مسلمان کس چیز سے جیتتے ہیں, کس چیز سے غالب آتے ہیں, یہ بتائیں کیا چیز ہے کہ جو مسلمانوں کو بلندی دیتی ہے دنیا میں اور آخرت دونوں جگہ, کیا بات پتہ چلی ہمیں؟ کیا کثرت ہونا اس مسلمانوں کی, کیا وہ انسان کو کامیاب کرے گی, یا کس چیز سے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے؟ آپ لوگوں نے سب نے سنا تھا نا وہ, کہ ان کا ایک لیٹر جو استاد نے پڑھ کے سنا, فوکسڈ بھی, اور ایک چیز کہ بس قرآن ہے, اس کی اطاعت مکمل کرنی ہے, اس کے آگے کچھ نہیں دیکھنا. اس کی وجہ سے مسلمان ایون دو کے کم تھے مگر کامیاب ہوتے تھے. اور جیسے میں سن رہی تھی تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے تھوڑے میں بھی برکت, یعنی ایک زمانہ آنا ہے کہ جب تھوڑی سی چیز سے ہی اتنے لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا. اور وہ اور پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہمیں یہ مریکلز نظر آتے ہیں. تو یہ سب کب ہوتا ہے کہ جب ہم واقعی دین پر ہوں, ہم واقعی عملی طور پر اسٹرانگ ہوں, ہم یہ اپنی عذر نہ پیش کرتے ہیں, اپنی سچویشنز نہ پیش کرتے ہوں, دین کو نظام زندگی بنانا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, اور اپنے گھروں کو بالکل ایسے چینج کرنا ہے, یعنی وہاں ہم نے سارا ماحول بنانا ہے. اپنے گھر کے تو ہم خود ذمہ دار ہیں اور کوئی بھی ہمارے اوپر اتنا زیادہ اون نہیں کرتا. اس کے اوپر کبھی ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے ڈفرنٹ سینائریوز ہوتے ہیں, اس میں ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کا انفلوئنس بہت ہوتا ہے, لیکن جنرلی ہم سب کے پاس وہ جگہ اپنی ہی ہوتی ہے. وہاں تو ہم اس چیز کو اسٹرکٹلی ضرور ہی اپلائی کریں نا, Today I ask forgiveness from my family again. It started a new day that inshallah will try to live life at Hasan level. And seeking forgiveness from my teachers as well. Inshallah will try to do my lessons at better and best levels inshallah. A very good lesson taken. Bahut achhi baat sochi chal rahi hai. Ye cheez jab main bhi sun rahi thi to main khud apna bhi check kar rahi thi aur mujhe yahi aa raha tha ki jab main kahin agar student banun ya main kahin agar kuch sikhane wali banun to phir meri kitni dedication hai, mere kaam mein quality kitni hai. Ye sab bhi to hamari amanat hai. Ye bhi to hamari bandagi ki ek expression hai na. ये जो हम अल्लाह ताला की इताअत करते हैं किस लेवल पर कर रहे हैं, किस चीज को हमने कितनी अहमियत दी है. और अल्लाह ताला की मदद भी तभी आती है जब हम दीन पर अमल करते हैं. बिल्कुल सही, दिल से यकीन हो तो आपको इस्तकामत का आला दर्जे पर खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है. इस ईमान को बढ़ते बढ़ाना भी है और नीचे जाने से रोकना है. हमारा ईमान ऊपर नीचे घटता बढ़ता रहता है ना, लेकिन जो शख्स इल्म से जुड़ा रहे, जो कुरान के साथ जुड़ा रहे, फिर उसको नीचे नहीं जाना होता. यानी उसके लिए फिर पस्ती नहीं है बल्कि वो बढ़ता ही है. वी हैव टू इम्प्रूव अवर अखलाक एंड इम्प्रूव अवर अमल सो दैट अल्लाह सुब्हान तआला की रहमत हम पर रहे एंड वी गिव पॉजिटिव इन्फ्लुएंस टू द वर्ल्ड एज मुस्लिम्स. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक. इबादत रब, शहादत अलनास और इकामत दीन, ये दीन के तकाजों को पूरा करना है. बिल्कुल ये तीन चीजें हमारे लिए हैं. I was thinking that when we become focused, the concept of khair and barakah changes only then. That is when people say little money and food is enough. Otherwise, shaitan keeps us indulging in making, earning more money and exceeding in worldly matters. May Allah subhanahu wa ta'ala help me and all of us in tight ties with Allah subhanahu wa ta'ala. बिल्कुल सही बात है. जब हम थोड़े पे यानी मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा कि कैसे एक थोड़ी सी चीज पे लोग राजी हो जाते हैं. अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में हर चीज है. अगर हो सकता है ना कि आप देखिए, हम भी देखते हैं कि हम जब रमजान में रोजे रखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत थोड़ा खाते हैं. और करना भी यही चाहिए कि जब हम रोजे रखते हैं तो हमें बहुत तलब नहीं करना चाहिए. उस थोड़े की वजह से हमारा पूरा दिन गुजर जाता है, बहुत अच्छा गुजर जाता है. हम ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रास कर पाते हैं, है ना. तो वो अल्लाह सुब्हान तआला क्या उस खाने को थोड़ा सा ही हुक्म दे के बस ये इतने से मेरा पेट भर जाए या इतने मेरी बॉडी इतना से एक्सेप्ट करे और उसी से मैं फुल फील करूं, एनर्जेटिक फील करूं. अल्लाह ताला के हाथ में तो सब कुछ है. बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हम थकते नहीं हैं, हमें पता नहीं चलता टाइम कब में गुजर गया. बिकॉज अल्लाह सुब्हान तआला इस किताब के जरिए हमारी जिंदगी में बरकत डालते हैं. इस्लाम इज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ लाइफ एंड वी नीड टू स्प्रेड इट टू अदर्स एंड स्टे कनेक्टेड टू दिस कुरान. बिल्कुल. और शहादत अलनास मींस लोगों को अल्लाह ताला से जोड़ना जी, यानी कि वो जो क्या कहना चाहिए कि दीन तभी थे काम ना कि लोगों को आगे तक पहुंचाना. और ऑफकोर्स कि जैसे अंबिया हम सब पर गवाह होंगे और उम्मत मोहम्मद जो है वो बाकी लोगों पर गवाह होगी कि हमने अपना काम कर दिया कि नहीं. तो वो चीज हाउ टीचिंग पॉइंट डोंट वरी अबाउट पीपल डाइंग ऑफ हंगर बट वरी मोर अबाउट दोस हु डाई विदाउट ईमान. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है. हमारे इर्द गिर्द कितना कुछ है जो हमने करना है. अल्लाह हमारे लिए आसान करें और हमें हमारी हमारी फैमिली से हेल्पर्स दें, हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग दें जो हमारे साथ मिलकर काम करें. Recently, while we were in Hajj, we were eating only breakfast and then dinner, and that was not a problem for 3 weeks at all. I was amazed by this. वही जो बात आप सब भी कह रहे हैं ना कि इंसान की शौक, इंसान की नीयत, इंसान की सोच जितनी स्ट्रांग होती है उसी हिसाब से हम
Thank you. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شروع کریں آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوبارہ چلتے ہیں اسی آیت پہ, تھوڑا سا اس کا آخری حصہ رہ گیا اگلی آیت کے ساتھ. ابھی سبھی آیت کے اندر آپ دیکھیے کہ اسی کی مزید ڈسکرپشن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 56, وعقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ, اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. وعطی الرسول, اور رسول کی اطاعت کرو. کیا ہوگا اس سے؟ لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پیچھے جس بات کو اجتماعی طور پہ کہا گیا یہاں انفرادی عبادات کی صورت میں بیان کیا گیا. خلاصہ یہی ہے, یہاں سب میں منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اپنے دل میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں بھی رکھتے ہیں, اس کے باوجود تمہیں نماز بھی پڑھنی پڑے گی, زکات دینی پڑے گی, اور جب رسول تمہیں کسی بات کا حکم دیں تو اس کو ماننا پڑے گا. ہوگا کیا؟ تم پر رحم کیا جائے گا. ہمارے یہاں عموماً یہ بات معروف ہے کہ جی اللہ رحم کرے گا, اللہ غفور الرحیم ہے. تو اس آیت نے ہمیں اس بات پر سوچنے پہ مجبور کیا کہ اللہ کا رحم ان ساری باتوں کو کرنے کے بعد ہوگا جس کا ذکر ان دو آیات میں ہوا. خلاصہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں تین دفعہ یہ آیت موجود ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی, سورۃ توبہ آیت 33, فتح 28, اور سورۃ صف آیت نمبر 9, 33, 28, 9. ان تینوں میں ایک ہی بات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو سارے دینوں پر غالب کر دے. یہاں جو ہے نا دین ہی کلی ہی, تو مراد کیا ہے؟ طرز زندگی, یعنی پوری دنیا میں اسلام کا طریقہ رائج ہو جائے, اور اس سے پھر وہ مقصد پورا ہو جائے گا جس کے اوپر اللہ کے نبی کو بھیجا گیا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک میں پانچ بار, یعنی 5 different places پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذکر میں, یعنی آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا, تو ساتھ ہی یہ بھی بات بتا دی کہ آپ کون ہیں. رحمت للعالمین, لوگوں کی ہدایت کے لیے, یعنی آپ کی نبوت پوری نوع انسانی کے لیے تھی. جیسے سورۃ سبا کی آیت 28 میں آتا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. ہم نے آپ کو پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا, لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے, وہ سمجھتے نہیں ہیں. اسی طرح سورۃ الانبیاء کی آیت 107 میں آتا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو یہ ساری آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلام پوری دنیا کے لیے بنایا گیا, یہ نہیں ہے کہ زمین کے کچھ خطوں پہ اسلام ہو اور کچھ پہ نہ ہو. اسی لیے قیامت سے پہلے یہ غلبہ پورا ہوگا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں حصے دار بنا دے. ہماری وجہ سے اسلام کی اصل جو خوبصورتی ہے وہ لوگوں تک آئے, اور ہم اس دین کو عمل کر کے دوسروں تک پہنچائیں. پھر آخری آیت ہے اسی مضمون کی, آیت 57, لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض, ان کافروں کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ وہ زمین میں عاجز کر دیں گے. کس کو کر دیں گے؟ اللہ کو عاجز کر دیں گے. کیونکہ وما واہم النار, ان کا ٹھکانہ آگ ہے, ولبیس المصیر, اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی بظاہر ہم کفار کی ترقی کو جب دیکھتے ہیں تو غلط فہمی کا شکار ہونے لگتے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ اللہ بھی ان سے ڈرتا ہے, یا یہ اللہ تعالیٰ کو بے بس کر دیں گے. اور مسلمانوں کے اوپر تو بہت ہی مشکل حالات ہیں, اور ان کافروں پہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. کافر کفر کے ساتھ جتنی مرضی ترقی کر لے, وہ دنیا کی کامیابی ظاہر حاصل کر بھی لے, لیکن اصل میں اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے. یہاں پہ یہ مضمون پورا ہوا, جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک بہت خوبصورت خواب دکھایا اور بتایا کہ تمہاری دین پر عمل اور اس عمل کے اوپر فخر پر ہے. جتنا جلدی اس کام کو کرو گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کام کو آسان کرے گا. اب اگلی آیت یعنی آیت نمبر 58 میں وہ احکامات جو ہم نے پیچھے پڑھے تھے, ان احکامات میں ہم نے کیا پڑھا تھا, گھر کے اندر آنے کی اجازت لی گئی تھی باہر سے کوئی آتا ہے. اب یہاں پہ اجازت لینے کی آیات میں کچھ باتیں وہ ہیں جو گھر کے اندر کے لوگوں کے بارے میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت نور کا نام نور ہے, بیت کی مین تھیم آیت اللہ نور السماوات ہے, لیکن ایک بہت تزکیے والی آیت گزرتی ہے پھر کوئی معاشرتی حکم آتا ہے. اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ دین کو قائم کرنا پڑے گا. عملی زندگی پر جب دین کا عکس پڑتا ہے تو تبھی اللہ کے حکم سے اسلام کی خوبصورت کتنے لوگوں تک پہنچتی ہیں. تب یہاں سورت کے آخر میں کچھ معاشرتی اور سماجی قسم کے مسائل کی ہدایات ہیں. اور آپ دیکھیں تو مضامین کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک خوبصورت سا ہار ہے جس کے بالکل درمیان میں ایک ہیرا ہے. کیا اللہ نور السماوات والارض, پوری سورت کی آیتیں کتنی ہیں, 64, اور سورت آیت نور کا نمبر کیا, 35, بالکل مڈل بنتا ہے نا آلموسٹ اگر آپ اس کا مڈل کر کے دیکھیں. اور اس کے ایک طرف بھی چھوٹے چھوٹے موتی ہیں اور دوسری طرف بھی ہیں. پچھلی حصے کے موتی ہم پڑھ چکے ہیں جس میں معاشرتی احکامات تھے, گھر میں آنے کی باتیں تھی, دوسری چیزیں تھی. اب آپ کہہ لیں کہ اس لڑی کے دوسری طرف کی ڈوری چل رہی ہے, تاکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ تکرار کیوں ہے اور بار بار ایسا کیوں آتا ہے. تو فرمائے یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم, اس وقت غسل بھی لیتے ہیں کیونکہ صبح ایک نئی صبح کا آغاز انسان کسل مندی اور سستی سے کرے گا تو اس کو پورے دن سستی لگے گی. تو ایسے وقت میں اب آپ سوچ لیں کہ گھر وہ نہیں تھے جو آج ہمارے یہاں ٹیسٹ بات ہیں, اور الحمدللہ ہر ایک کا اپنا کمرہ اپنی چیزیں. اس دور میں بھی جیسا کہ بتایا کہ گھروں کے باہر دروازے بھی نہیں تھے, اور آج بھی ایون اس دنیا میں کچی بستیاں اور گاؤں دیہات اور اس طرح کے صحرائی علاقوں میں لوگ ایک جھونپڑی میں رہتے ہیں جس طرح کیمپنگ ہوتی ہے. تو پھر اس وقت کے لیے یہ ساری چیزیں بتا دی کہ جس حد تک بھی تم اہتمام کر سکو ایسے وقتوں میں بلا روک ٹوک کسی کے پاس بھی نہ جاؤ. پہلا وقت فجر سے پہلے, دوسرا وحین تدعون ثيابكم من الظهيرة, ظہر کا وقت جبکہ تم یعنی دوپہر کا وقت جبکہ تم کپڑے اتار دیتے ہو. سیاب جو ہے نا صوب کی جمع, اور صوب کہتے ہیں وہ لمبا چوغا جو عرب لوگ باہر آتے ہوئے پہنتے تھے. جیسے ہم عورتیں تو بایا پہنتی ہیں نا, تو مرد بھی ایک لمبا سا چوغا پہنتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. تو اس صوب کو عموماً گرمی کی وجہ سے جب گھر جاتے تھے تو اتار دیتے تھے. جیسے ہمارے یہاں عموماً مردوں نے بنیان کے اوپر کرتا پہنا ہوتا ہے, اب بہت گرمی ہے باہر سے آئے تو اوپر سے کرتا اتار دیا, کپڑے تھوڑے ہلکے کر لیے. اور ظہیرہ کا لفظ سمجھ لیجیے ظہر, یہ جو نماز ہے نا ظہر, اصل اس کے روٹ میں کیا ہے, زہرا زہرا, زہر کہتے ہیں پیٹھ کو پشت. ظہر کے وقت کو ظہر کیوں کہتے ہیں کہ اس وقت سورج پیٹ پھیر جاتا ہے, یعنی سورج اب پلٹنا شروع ہو گیا, عروج پہ آیا تو اب چلا گیا. اور عموماً یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت کیلولا کیا جاتا ہے, چھوٹا سا نیپ لینا. اور تیسرا وقت ومن بعد صلاۃ العشاء, عشاء کی نماز کے بعد. یہ کون سا وقت ہے جب عموماً انسان اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے, اور اس وقت پھر کوئی بھی ایسا پرائیویٹ کام جس جو انسان دوسروں کے سامنے نہیں کر سکتا تو اس وقت میں احتمال ہوتا ہے کہ ایسا کوئی کام ہوگا. تو فرمایا ثلاث اورات لکم, یہ تین تمہارے پردے کے وقت ہیں. ثلاث دیکھیے تین, اورات جو ہے نا اورتن کی جمع, عورت کہتے ہیں اور سے کسی ایسی چیز جس کا نمایاں کرنا منع ہو. سوراخ کو کہتے ہیں, بنیادی طور پہ عورت لفظ کی ذرا وضاحت سمجھ لیں, سوراخ کو کہتے ہیں. اب سوراخ ہوتا ہے تو اس کو بھی چھپایا جاتا ہے نا, اسی طرح عورت کہتے ہیں خلل کی چیز جسے دکھانا ناپسندیدہ ہو, کوئی بھی ایسی حالت جس کا دیکھا جانا پسندیدہ نہ ہو. اسی سے لفظ ہے اورا, عین واو, واو پہ شد اور زبر اور را کانا شخص, یعنی جس کی ایک آنکھ نہ ہو. اسی طرح عورت کہتے ہیں جہاں سے حملے کا ڈر ہو. یہ معنی آج کے دور میں بہت اہم ہے ہمارے لیے, کہ آج ویسٹ نے مسلمانوں پہ جو حملے کیے نا, اس میں ایک بہت بنیادی ہدف عورت کو بنایا. مسلمان عورت کو بنیاد بنا کر اس کو کمپلیکس میں ڈالا اور ایکویلٹی کا خوبصورت نعرہ دے کر مسلمان اسلامی کلچر پہ حملہ کیا. تو گویا کہ یہاں عورت کا لفظ وومن کے لیے نہیں ہے, سمجھیے گا, غلط تفسیر ہو جائے گی اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے, بلکہ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ وقت جس کے اندر انسان, جس وقت کو انسان ظاہر نہیں کرنا چاہتا. تو کہا کہ یہ تین پردے کے وقت ہیں. ہر بندہ گھر میں ریلیکس ہونا چاہتا ہے, ہر وقت آپ صاف ستھرے کپڑوں میں بھی نہیں ہوتے, بعض دفعہ پرانے کپڑوں میں ہوتے ہیں, بعض دفعہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ چل اس وقت کس نے آنا ہے, ریلیکس ہو جاتے ہیں, کوئی بال کھول دیتا ہے, کوئی بال باندھ لیتا ہے. گھر جا کر ایک دم خوشی کا جو احساس ہوتا ہے, اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فالتو بوجھ سے انسان خالی ہو جاتا ہے. اور دوسرے ایک اور بھی ہوتا ہے کہ باہر ہم جب آتے ہیں تو ضرور ہم کچھ نہ کچھ طور پہ کانشیس رہتے ہیں کہ کوئی آ نہ جائے, کوئی دیکھ نہ لے, لیکن گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا کر کہ یہ تین پردے کے وقت ہیں, تمہارے لیے یہ تین باتیں ہیں, لہٰذا تم ایسی چیزوں کے وقت میں کیا کرو کہ کسی کے گھر میں آتے جاتے وقت تم اجازت لو, ایسے ہی منہ اٹھا کر نہ چل پڑو ان کے گھر میں, ورنہ اس کے علاوہ اب یہ تین وقت جب گزر گئے, لیس علیکم ولا علیہم, نہ تم پر اور نہ ان پر. تم کون ہے؟ تم مسلمان, اور علیہم کون ہے؟ یہی تین لوگ, بچے, غلام اور لونڈیاں. ان کو کوئی گناہ نہیں, کہ جناحن گناہ کے بعد اہن اس کے بعد, کیونکہ طوافون علیکم بعدکم علی بعد, ایک دوسرے کے پاس پھرتے پھراتے ہی رہتے ہو. یہ اسلام کا حسن ہے, پابندی برائے پابندی نہیں لگاتا, بس کہہ دیا نا میں نے کہہ دیا, یہ انداز نہیں ہے. جس وقت ضرورت ہے, اب ظاہر ہے گھر میں ملازم بھی ہوتے ہیں, چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, تو ان کو اس طرح کی ضرورت پڑتی رہتی ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ تو ماں باپ کے پاس بھاگے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسے وقت میں پھر اگر وہ آتے ہیں پھر اجازت کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ انسان کیئرفل بھی ہوتا ہے اور عموماً اس وقت میں پھر کام بھی کرتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا کہ جس سے انسان, یعنی با مقصد ایک انسان دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اگر آ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. كذلك يبين الله لكم الآيات, اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے تمہارے لیے آیتیں. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے اور حکمت والا. یہاں دیکھیے آنا کیا چاہیے تھا لفظ, کہ كذلك يبين الله لكم الحكم, اللہ تمہارے لیے حکم ثابت کرتا ہے. حکم کے لفظ کو یہاں آیت کہا گیا, کیوں؟ اس لیے کہ آیت کیا ہوتی ہے؟ نشانی, اور نشانی ہوتی ہے دلیل. مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی نشانی ہے کہ ایسا خوبصورت حکم اللہ کے سوا کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکتا, کوئی انسان اتنی دور تک سوچ ہی نہیں سکتا. آج کی سویلائزڈ نیشنز میں ان کے پورے پورے کلچر میں ایسا کوئی حکم ہی نہیں دیتا. وجہ کیا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی علیمی اور حکیمی ہمیں کیا بتاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ماں باپ کا پردہ بچوں کے سامنے نہ کھلے. دیکھیں ایک فطرت کا اصول یاد رکھیں, جو چیز آپ سے جتنی دور ہوتی ہے نا آپ اتنا اس سے مروب ہوتے ہیں, قریب آنے سے کچھ نہ کچھ بے تکلفی ہو ہی جاتی ہے. ماں باپ کے ساتھ اولاد کا تعلق جو ہے یہ عزت کا تعلق ہوتا ہے, بے تکلفی اپنی جگہ, محبت اپنی جگہ, لیکن سر پہ چڑھنے والی بات اچھی نہیں ہوتی. تو جس طرح نماز روزے کا حکم دیا, اس کی کہہ کر یہ حکم بھی دے دیا کہ اپنے بچوں کو ٹرین کرو. چھوٹے بچوں کو عموماً عادت ہوتی ہے آدھی رات کو پلو پکڑا ہوا, امی امی میں آ جاؤں, ابو آ جاؤں, اور ان کو پھر سونا بھی بیچ میں ایسے آڑے بن کے ہوتا ہے کہ وہ بالکل جیسے ایک بدلہ لیتے ہیں نا اپنے ماں باپ سے, انسیکیورٹی کی عادت ہے. تو شروع سے عادت ڈالیں. دیکھیں گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی بھی, الحمدللہ ہمارے گھروں میں ایسے نہیں ہے کہ بالکل ایک ایک کمرے کا گھر ہے, تو حد البسا کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کے بھی بتاؤ کہ آپ کا کون سا روم ہے, ان کا بھی کون سا روم ہے, اور بجائے وہ بغیر اس کے بجائے اس کے کہ کیوں سرپا کیا جائے, بس کہہ دیا جائے یہ آپ کی جگہ. جیسے بچے سکول جاتے ہیں نا بچوں کو پتا ہے امی ابو نہیں جاتے ہم جاتے ہیں, تو ہر چیز وہ سمجھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ حیا قائم رہے. یہ حکم بچوں کی سوچ کی طہارت کے لیے اور والدین کی عزت کے معاملے میں. اور بعض دفعہ حالات ایسے بگڑنے لگتے ہیں کہ ماں باپ بچوں کی موجودگی کا خیال کیے بغیر ایسی حرکتیں بعض دفعہ کرتے ہیں آپس میں کہ جو بچوں کے لیے ایکسائٹنگ ہوتی ہیں. پھر نہ صرف یہ کہ اسکولوں میں جا کے وہ اس کا ذکر کرتے ہیں بلکہ ان کو پریکٹیکلی بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسلام چاہتا ہے کہ بچے بچے ہی رہے, ان کا بچپن نہ چھینے. وقت سے پہلے ان کو کوئی ایسی چیز بتا دینا یہ ظلم ہوتا ہے, تو لہٰذا ایسی چیزوں سے بچتے ہوئے انسان اپنے اوپر رہے. جس طرح سے چھوٹے بچوں کو حکم تھا تو بڑوں کو بھی ایسے ہی ہے. آیت 59 وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ, اور جب تمہارے بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں, فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, تو چاہیے کہ اجازت لیں وہ بھی اسی طرح جیسے کہ ان سے پہلے کے لوگ لیتے تھے. کون ہیں پہلے کے لوگ؟ بڑے بچے. یعنی اب ایک چھوٹا بیبی ہے وہ تو ماں باپ کے ساتھ سوتا ہے ٹھیک ہے, لیکن اب ذرا سی اس میں عمر بڑھتی جا رہی ہے تھوڑے بڑے ہونے لگے تو ان کو بھی اجازت لینی چاہیے. اور اسی طرح بچے بڑے ہو جائیں جب خود بھی تو ان کو بھی ایک دوسرے کے کمرے میں ایسے اٹھ کے نہیں آنا, جیسے بھائی ہیں تو بہنوں کے کمرے میں آ جائیں یا بہنیں اٹھ کے جوان بھائی کے کمرے میں چلی جائیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ عمومی حکم ہے, پیچھے ڈیٹیل گزر چکی ہے 27 میں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں. واللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا. سچ بتائیں کہ اتنی گہری باتیں کوئی اور بتا سکتا تھا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں قرآن میں نہ بتاتے. اسی سے قرآن پڑھنے کا فائدہ دیکھیں کہ جب بچے بچپن سے یہ قرآن سیکھ جاتے ہیں, ترجمے سمجھنے لگتے ہیں, ان کے ذہنوں میں کوشچن ہی نہیں آتا. ان کو خود پتا ہے کہ ہماری کیا لمٹس ہیں اور کس طرح سے ہم کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج جس طرح کے لائف سٹائل ہو رہے ہیں اس سے حیا جو ہے وہ ختم ہوتی بھی دکھتی ہے. تو یہ آیت تو آپ کہہ لیں کہ وہ ہار کی لڑی کا ایک دوسرا حصہ تھی آیت استحزان کے بدن میں. اب اگلی آیت میں جو پیچھے عورتوں کے پردے کی بات گزر گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کہہ دیا کہ اپنی زینت کو نہ ظاہر کرو, اب اسی کے درجے کی ایک دوسری لڑی دوسری طرف چل رہی آیت 60 میں. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحاً, اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی عورتیں جو نکاح کی امیدوار نہ ہوں. ہائی لائٹ کیجیے گا, والقواعد قاعدۃن کی جمع ہے. قاف عین دال کیا تھا؟ قاعدہ, بیٹھنا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا قاعدہ, بچے کو قاعدہ پڑھانا ہے, وہ بھی یہ لفظ ہے. بنیاد کو کہتے ہیں بیسیکلی. قواعد وہ عورتیں جو بڑھاپے کی وجہ سے بس ایک ہی جگہ بیٹھی رہے, اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے وقت میں انسان کو اچھا لگتا ہے کہ زیادہ بیٹھے ہی رہے. فطری سی بات ہے, کمزوریاں بھی ہیں, بعض وقت گھٹنوں کی دردیں ہیں اور عمر کا تقاضا ہے. تو وہ عورتیں جو دنیا میں اب گھومنے پھرنے سے زیادہ گھروں میں بیٹھنا پسند کرتی ہیں, اور دوسری بات یہ کہ لا یرجون نکاحن, نکاح کی امیدوار نہیں رہی, اس سے کیا مراد ہے؟ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی؟ نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. کیونکہ ایک بعض دفعہ عورتیں 20-25 سال کی عمر میں آپریشن اگر ہو جاتا ہے یا کراتی ہیں تو بچے تو وہ بھی نہیں پیدا کرتی, تو کیا وہ اس حکم میں آئیں گی؟ یہاں مراد ہے کہ ان کے اندر سے وہ اٹریکشن ختم ہو گئی جو کسی کو بھی نکاح کی طرف مائل کرے. اپنی بھی نگاہ جھکی بھی ہے, سیدھی سادھی نماز روزے میں توجہ دینے والی, جیسی گھر میں تھی اٹھ کے باہر چل پڑی, نہ نکلتے ہوئے اس کو کریم چاہیے تھی, نہ سرما چاہیے تھا, نہ کوئی اس کو فاؤنڈیشن چاہیے تھا, سیدھے سادھے کپڑوں میں بیٹھ گئی. جس کو بڑھیا کہتے ہیں, معمر عمر جو ہوتی ہے, جس عمر میں عموماً نکاح کی خواہش نہیں ہوتی, تو پھر فلیس علیہن جناحن, اب ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. کس بات کا؟ ایدان ثیاب ہن, کہ وہ اپنے اضافی کپڑے اتار دے. یہاں بھی دیکھیں ثیاب صوب کی جمع, تو کون سے کپڑے اتاریں گی؟ جو جوانی میں پہنتی تھی. کتنی بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ عورت جوانی میں کچھ ایسے کپڑے پہنتی ہے باہر جاتے ہوئے جو بڑھاپے میں اگر اتار کے سیدھے سادھے گھر کے ہی کپڑے چادر میں ہی ہو تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں. جو عورت جوانی میں کچھ نہیں پہنتی, جس طرح تھی, اٹھا کے بیگ اپنا شولڈر پہ رکھا اور چابی لی, سیل فون لیا, گھماتی بھی گاڑی میں چلی گئی, وہ بوڑھے ہو کے کیا اتارے گی؟ سوب اوپر کے کپڑے کو کہتے ہیں, سلا ہوا کپڑا گارمنٹس کے معنوں میں ہوتا ہے. یہ بھی ایک انڈائریکٹ آیت ہے, اس بات ایک انڈائریکٹ دلیل ہے عورت کے پردے کی. کہ سمپل سے اسلام کا مزاج سمجھیں کہ جن کپڑوں میں آپ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں یا کسی بھی مقیم جگہ پہ بیٹھی ہیں, آپ ان میں اٹھ کے باہر نہیں جا سکتی. آپ کو کچھ نہ کچھ اوپر پہننا ہی پڑے گا. تو وہ عورتیں جو ساری زندگی پہنتی رہی لیکن اب وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، اب ان کو بس بھاری کپڑے بھی چبھتے ہیں، اٹھا نہیں سکتی، کندھوں میں درد ہے، کپڑے لپیٹے نہیں جاتے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، صحیح طرح سے ابایا پہن ہی نہیں پا رہی، یا نقاب ان کے سر پہ سے کھسک رہا ہے، کچھ بھی ایسا ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اگر وہ اوپر کے کپڑے اتار دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شرط ایک ہے، غیر متبرجات بزینۃ، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہوں. اب بتائیے زینت کے لفظ کو ابھی کو سمجھنے کی ضرورت ہے؟ کتنی ڈیٹیل سے ہم نے سمجھا، کپڑوں میں زینت ہے، میک اپ میں زینت ہے، جیولری میں زینت ہے، میک اپ اور چہرے کے اوپر جو کچھ بھی لگاتے ہیں اس میں زینت ہے، چہرہ خود زینت والی چیز ہے. تو سیدھی سادیاں کوئی نمائش نہیں، نہ ان کے دل میں یہ اب خواہش ہے کہ لوگ کہیں کہ کیا پہننا ہے، کیسی لگ رہی ہیں، بس وہ گھر میں، باہر، شادی بیاہ میں، ہر جگہ ایک ہی جیسی ہیں. وہ یہ نہیں سوچتی کہ اچھا پہلے سرخ پہنتے تھے، اب آف وائٹ پہن لیتے ہیں، اب وائٹ کپڑے پہنے، اب لائٹ کلرز پہنتے ہیں، چلو میچنگ یا لائٹ ہی کر لیتے ہیں. یہ نہیں مطلب، بالکل کسی قسم کی خود نمائی کون میں جذبہ ہی نہیں ہے. تو پھر وہ اتار دیں، نو پرابلم، اسلام بوجھ میں نہیں ڈالتا. لیکن وائیں یستعففنا، وائیں یستعففنا، پھر بھی اگر وہ اس معاملے میں بچ جائیں، کس سے بچ جائیں بھلا؟ یہ ایکسٹرا کپڑے اتارنے سے، یعنی نہ ہی اتاریں، احتیاط ہی کر لیں تو خیر اللہن، یہ تو ان کے لیے اور بھی اچھا. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا ہے. کیسے اچھا؟ دیکھیے گھر میں جوان بچیاں بھی ہوتی ہیں، بہویں بھی ہوتی ہیں. جب بوڑھی نانی، دادی یا ساس، جس کے اندر اب کوئی اٹریکشن بھی نہیں رہی، سن رسیدہ ہو چکی ہے، اگر وہ گھر سے باہر نکلتے تک تبایا پہنتی ہیں، اسکارف لیتی ہیں، نقاب کرتی ہیں، تو کیا ینگ بچیاں جو گھر کی ہیں، بہویں، بیٹیاں، پوتیاں، نوسیاں، ان کو ایک لمحے کے لیے سوچ نہیں ملے گی کہ اما جی تو اس عمر میں یہ نہیں چھوڑ رہی تو ہمارا کیا حال ہے؟ ایک قسم کی یہ خیر اس صورت میں ان کے لیے پھیلے گی کہ نئی نسل ان کو پھر کاپی کرے گی. پھر دوسری بات ہے کہ بعض دفعہ جو پوتیاں ہوتی ہیں، خاص طور پہ انہوں نے نانی اور دادیوں کی جوانی نہیں دیکھی ہوتی، اب انہوں نے اپنی دادی کو بڑھاپے میں ہی دیکھا، اور دیکھا کہ بڑھاپی تو بوڑھی دادی جو ہیں وہ تو پردہ نہیں کرتی، وہ بس ایسے اٹھ کے چل پڑتی ہیں، تو وہ کیا سوچیں گی، پردہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے، میری تو دادی نہیں کرتی تھی. ان کو کیا پتا کہ کالے ہی پہلے یہ بیچاری کالا برقع پہنتی تھی، اوپر کی نقاب الگ ہوتی تھی، نیچے کا برقع الگ ہوتا تھا. تو ان کے ذہن میں کانسیپٹ بن جائے گا کہ ہمارے گھروں میں تو کوئی پردہ نہیں کرتا تھا. اب مجھے بتائیے، کیا اس آیت کا کوئی مسئلہ ایسا ہے جو سمجھ نہیں آ رہا کسی کو؟ سمپل، کلیئر اینڈ کلیئر. اگر یہ آیت نہ آتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے عورتوں، بوڑھی عورتوں، ذرا عمر بڑھنے والی عورتوں کے بارے میں تو کچھ بتایا نہیں ہے. اتنا کلیئر حکم ہے، اس کے باوجود آج ہمارا کیا حال ہے؟ خود کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک بوڑھی اما جی کو دیکھا، موٹی چادروں میں، ابائے میں اور دوپٹوں میں، جیسے بھی ایک کپڑوں میں پہلے دور میں عورتیں ہوتی تھی، خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو کہتے تھے ٹوپی والا برقع، بہت بھاری ہوتا ہے، کئی گز کا ہوتا تھا، گول اوپر ٹوپی اور اس کے ارد گرد کو اتنا گھوما کہ پتہ ہی نہیں چلتا اندر جوان ہے، موٹی ہے، پتلی ہے، کیسی ہے. تو انہوں نے دیکھا ایک عورت کو کہ یہ اتنے کپڑوں میں چھپی ہوئی ہے، تو ان کو دیکھ کر یہی آیت پڑھتے ہیں کہ اما جی، کیا آپ نے قرآن کا یہ حکم نہیں پڑھا کہ ول قواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینۃ؟ تو اس کا جواب اما جی نے کیا دیا ہوگا؟ کہتی ہاں بیٹا، میں نے یہ تو پڑھا ہے، تو یہ بتا کہ تو نے اس سے اگلا حصہ نہیں پڑھا کہ وہیں یستعففن خیر لہن. اب جو اما جی یہ ترجمہ ہی نہیں جانتی، وہ کیا کریں گی؟ دیکھیے جوان شوہر کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں تو آپ بھی جوان ہیں، ٹھیک ہے، سمجھے؟ اب ایک عورت جوان ہے اور اپنے شوہر کی خوشی کے لیے پردہ نہیں کرتی ہے، سوان جو عورتوں کا بالکل خود ساختہ ہے، گزر ہے. تو ایک بوڑھی عورت ایک بوڑھے مرد کے ساتھ بیٹھ جائے گی تو کیا فرق پڑا؟ اگر آپ بوڑھی ہوئی ہیں تو آپ کا مرد بھی تو بوڑھا ہوا نا، اگر آپ جوان ہیں تو آپ کا مرد بھی جوان ہے، ایک عمومی سی بات ہے نا. تو احکامات کب بدلتے ہیں، کس طرح بدلتے ہیں؟ جب ہم ان کی اصل کو دیکھتے ہیں. اسلام بہت خوبصورت طریقے سے یہاں ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کو آگے کی فکر لگ جانی چاہیے. ایک دن تو ایسا آئے گا نا کہ یہ سب کچھ ویسے ہی چھٹ جائے گا. حیا کی دیکھیے کہ اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت ہے. آج حالات پتہ کیا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ ہر جگہ نہیں بھی ایسے ہوں گے، جوان بیٹیاں سکارف یا حجاب پہنتی ہیں نا تو بوڑھی نانیاں دادیاں کھینچتی ہیں کہ رہنے دو، اب تم یہاں حجاب پہن کے جاؤ گی تو رشتہ نہیں ہوگا، اور بسوں میں اور ٹرینوں میں لوگ تنگ کریں گے اور تمہیں مسلمان سمجھیں گے. یقین کریں، بچیوں کی بات ہے کہ اگر نانیاں دادیاں ہمیں منع کریں تو ہم کیا کریں. پھر بعض چیزیں اس کے اوپر ایک دو اور بھی ہیں، کسی نے بڑی ادا سے کہا کہ میرے اوپر تو پردہ ہی نہیں ہے. بھائی کیوں پردہ نہیں؟ کیونکہ میرا تو آپریشن ہو گیا اور میری تو یوٹرس ریموو ہو گئی ہے. تو اللہ تو کہتے ہیں کہ جو عورتیں حج شادی کی رغبت نہیں دیتی، تو جواب کیا اس کا؟ ہر ایک کو لکھ کے بتا دیں گے، ہر مرد کو بتائیں گے کہ میرے بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں. یہ صرف اور صرف شیطان کی باتیں جو سکھاتا ہے. سورۃ الاحزاب میں ہم پڑھیں گے یدنین علیہن من جلابیبہن، ہر عورت گھر سے باہر نکلتے وقت جلباب پہنے گی، چاہے اس کو ابائے کی صورت میں پہن رہی ہے، اس کو ڈھیلی چادر کر کے نقاب کی صورت میں پہن رہی ہے، سر سے پاؤں تک چھپتی ہے. بوڑھی عورت اگر اس کے اندر کچھ کمی کر لیتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور لفظ دیکھیں متبرجات، متبرجات ان کی جمع برج سے، تبرج کا لفظ نمایاں کرنا، اظہار نمائش. بارج اس کھلی کشتی یا جہاز کو کہتے ہیں جس پر چھت نہ ہو، بالکل کھلی کشتیاں جو ہوتی ہیں. اسی طرح عورت کے لیے جب یہ لفظ آتا ہے تو وہ عورت جو کہ مردوں کے سامنے اپنے حسن اور آرائش کا اظہار کرے. اچھا آپ سوچئے کہ اللہ نے عورت کو اس عمر میں پردے سے ہٹا، مطلب تھوڑا سا ان چیزوں سے ہٹا کر سادگی پہ کیوں ڈال دیا؟ کوئی اس کی وجہ سمجھ آتی ہے؟ کوئی اور بھی، ایک جوان لڑکی ہے، عورت ہے، وہ پورے حسن میں نکلی، 20 سال کی ہے، 25 سے 30 سال کے مردوں کے دل پہ بجلیاں گرائے گی نا، ہو سکتا سنبھل جائے. 80 سال کی بڑھیا جب پہن اوڑھ کے نکلتی ہے تو 90 سال کے بابا جی کے دل پہ بجلیاں گریں گی، تو ان کا تو دل پہلے کمزور ہے، وہ تو سروائیو بھی نہیں کریں گے. سچ ہے کہ نہیں؟ آپ کبھی دیکھا کریں بوڑھے بھی جب اپنے حساب سے سائز سوز کے جا رہے ہوتے تو وہ بھی تو پھر اپنے آپ کو کسی اپنے جیسوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. اور اللہ رحم کرے کہ جہاں سیگریگیشن ہوگی بوڑھے ضرور اندر آتے ہیں پیار دینے، تو وہ ایسی بوڑھیوں کے دیکھنے آتے ہیں نا کہ آج دیکھو وہ کیا پہن کے آئی ہے. تو یہ تو اندر کی باتیں، کوئی کسی کو نہیں سمجھا سکتا، یقین کریں. میں سوچتی ہوں کہ یہ احکامات پڑھنے کے بعد بھی اگر لوگ پوچھتے ہیں سوالات تو وہ صرف بس وہ اپنے اندر کے گلڈ کو دور کرتے ہیں. جی رم، گفتگو سے مراد جی بالکل ہر وہ چیز جو دوسرے کو متوجہ. دیکھیے لفظ متبرج، اب آپ بیٹھے ہیں کوئی بہت خوبصورت کپڑے پہن کے اندر آ جائے تو بھی ہم اس کو مڑ کے دیکھیں گے، اور کوئی اندر آئے اور ایسے چھن چھن کی کوئی بجلی کوئی گھنٹی کی آواز ہے پھر بھی مڑ کے دیکھیں گے، خوشبو کا جھونکا آئے گا پھر بھی دیکھیں. متبرجات میں ہر چیز آتی ہے، مائل کرنا، تھوڑا سا اٹریکٹ کروانا. جی آپ رشیدہ، ضعیف کم عمر بوڑھے زیادہ، صحیح بات ہے، کیونکہ آج کل وہ بال بھی کالے ہو گئے، جوریوں اینٹی رنکل کریم بھی پہن لی، گھٹنے بھی نئے لگوا لیے. وہ کسی نے مجھے بتایا، پتہ نہیں کوئی بات تھی، وہ کہتا یہ پھر صحیح نہیں ہو گئی ہے، کیوں بھائی اس نے بھی اپنے گھٹنوں کا علاج کرا لیا، تو گھٹنے نئے لگ گئے، ایسا ایسا وہ اور بھی چیزیں نہیں لگ جائیں گی. اور کوئی سوال اس بارے میں ہے تو بات کر لیں. بوڑھوں کو چھوڑیں اپنی فکر کریں، بڑھاپے میں کون پہنے گا جو جوانی میں پہنتا تھا؟ عادت نہ پڑی ہو نا بڑھاپے میں، جوانی میں تو بڑھاپے میں تو یہ آپ کو لگے گا جس کو کیا کہنا چاہیے، گلے کی نکیل لگے گی، ناممکن لگے گی یہ چیز کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. جی آپ نشی، میں سوچ رہی ہوں کہ بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ بھی تو ہمارے جیسے ہوتے ہیں، ان کو بھی پہننے ہونے کا شوق ہوتا ہے، پہنے 100 دفعہ پہنے، اللہ نے یہ تو نہیں منع کیا. تو جب وہ پہن اوڑھ رہے ہیں تو اس کے اوپر کچھ اور بھی پہن لیں. میں اس کو پتہ کیسے سوچتی ہوں، ساری زندگی کسی نے نہیں پہنا ایسا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو چھپانا. ایک بچی 15 سال کی عمر میں پردے کا موضوع سنتی ہے، حجاب سنتی ہے، پھر وہ کر لیتی ہے. اللہ زندگی دے 15 سے لے کے 60 سال تک بھی آپ کے پاس ابھی کافی سال ہیں، پھر ہی آپ اس پردے پہ قائم رہیں گے نا. کوئی 70-80 سال کا بندہ بندی یا جو بھی ان حکموں پہ عمل کرے پتہ نہیں کتنے دن ہے کہ نہیں ہے. تھوڑے وقت میں زیادہ فائدہ، تھوڑے سے سال یہ کام کر کے بہت سارے سالوں کا ثواب لے لیں گے. اور ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، الحمدللہ قرآن تو بندے کی شخصیت ہی بدل دیتا ہے. ساری زندگی وہ ان چیزوں میں نہیں تھے, لیکن جب اللہ نے قرآن سکھایا تو انہوں نے کہا میں اس پہ عمل کیوں نہ کروں. صحابہ کرام کی یہ عادت ہوتی تھی. اب ہم کہیں گے اچھا بڑھاپے میں پردہ کر لو, پھر تو لوگ ہمیں اور بھی باتیں کریں گے. تو لوگ تو پہلے بھی ہم سے خوش نہیں ہے. صحابہ اس چیز پہ منتظر تھے کہ اللہ کا کوئی حکم آئے اور ہم اس کو مانیں, اللہ کے لیے مانیں. بہرحال اب اگلی آیت 61 میں بھی کھانے پینے کی باتیں جو کہ پیچھے بھی گزر چکی ہیں, اب اس کو بھی ہار کی لڑی کا دوسرا سرا سوچئے, پڑھ کے اس کو اکٹھا اس کی شان نزول پہ بات کریں گے. آیت 61, لیس علی الاعمى حرج, کسی اندھے پر کوئی تنگی نہیں. دیکھیں حرج کانٹے کو کہتے ہیں عربی زبان میں, سورۃ الاعراف میں اسی لفظ میں بھی آتا ہے یہ, ٹھیک ہے. پھر حرج سے مراد کانٹا ہے تو تنگی بھی ہو گئی, تنگی ہے تو تنگی سے گناہ بھی ہو گیا, پکڑ سے کے معنوں میں. یہاں اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی خاندان, گھر یا برادری میں کوئی معذور شخص ہو جو معذوری کے سبب اپنی آزاد معاش کا اہل نہ ہو, تو ایسے شخص کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے. روایات میں نایتوں پر آتا ہے کہ جب صحابہ کرام جہاد پہ جاتے تھے تو وہ لوگ جو بےچارے ہینڈی کیپڈ تھے, چل پھر نہیں سکتے تھے, ان کو اپنے گھروں کی چابیاں دے جاتے تھے کہ چلو بھی تم جا نہیں رہے تو تم پیچھے سے ہمارے گھروں کی حفاظت کرو. اب ظاہر ہے جب ان کے گھروں میں رہتے تھے تو پیچھے سے کھانے کا وقت آتا تو کھانا پڑتا نا, بھوک لگتی, اجازت تھی کھانے کو. کچھ لوگ تقویٰ کے نام پر اتنے کیئر فل تھے کہ انہوں نے دوسروں کے گھروں سے کھانے کا کی کوشش کھائے ہی نہ. جب ساتھی واپس آئے جہاد سے ہو کر تو دیکھا تو وہ اتنے دبلے پتلے ہو گئے. کہا بھائی آپ کو کیا ہوا؟ تو کہا کہ میں نے آپ کے گھر سے کھانا مناسب نہیں سمجھا. تو اس پر یہ آیت اتری تھی کہ لا حرج, کھوتے لا یہ موت کھا سکتے ہو, تمہیں اگر کسی نے اجازت دی ہے کہ تم گھر میں رہ رہے ہو سو رہے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں, تم عام ہو حرج نہیں ہے. ولا علی الاعرج حرج, اور نہ کسی لنگڑے پر کوئی کم حرج ہے, پکڑ کے معنوں میں بیسیکلی. ولا علی المریض حرج, اور نہ مریض پر, کیونکہ اسی قسم کے لوگ ہی جہاد سے رکتے تھے. ذرا ہم اپنے اوپر لیں, اس دور میں جہاد سے کون پیچھے رہتا تھا؟ لنگڑا, اندھا اور مریض. ولا علی انفسکم, اور تو تمہارے اپنے اوپر اس بارے میں کوئی تنگی ہے. کس بات میں تنگی ہے؟ ان تاکلوا, کہ تم کھاؤ. اتنا خوبصورت دین ہے کہ کھانے کی باتیں بھی عبادت بنا کر قرآن میں پیش کر دی. کہاں سے کھاؤ؟ من بیوتکم, نمبر ایک اپنے گھروں سے, بیت کی جمع. آپ اپنے گھر سے کھا سکتی ہیں, کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. او بیوت آبائکم, گھر سے کھا سکتے ہیں. او بیوت امہاتکم, ماؤں کے گھروں سے. او بیوت اخواتکم, بھائیوں کے گھروں سے. او بیوت اخواتکم, بہنوں کے گھروں سے. او بیوت عمامکم, چچاؤں کے گھروں سے. او بیوت عماتکم, اور اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے. او بیوت اخوالکم, ماموں کے گھروں سے. او بیوت خالاتکم, اور اپنی خالاؤں کے گھروں سے کھا سکتے ہو. کتنا پیارا دین ہے. پہلے تو دیکھیں اس میں رشتوں کی لسٹ ہے, آپ ادھر سے سارے رشتے یاد کریں, چچا کو کیا کہتے ہیں, پھوپھو کو کیا کہتے ہیں, ہر ممکن رشتہ موجود ہے. اس سے محبت بڑھتی ہے, اور آپ دیکھیں کہ مناسب طریقے سے انسان جیسے کسی کے سامنے کھاتا ہے اس کے پیچھے سے بھی کھا سکتا ہے. آپ اب کہیں گئے رہنے اپنے ماموں کے گھر, تو صبح وہ سب سو رہے تھے, آپ کو پیاس لگی تھی اور آپ ڈور نو کر رہے ہیں, مامانی میں پانی پی لوں, ماموں میں وہ سیب کھا لوں, تو ماموں نے کیا کہنا ہے؟ ہاں تو کھا لو. اس سے محبت بڑھتی ہے طریقے سے. اب یہ نہیں کہ اتنا کھا لو کہ ان کے لیے کچھ بچے ہی نہ. معروف کام کرو, اچھے کام کرو, ٹھیک طریقے سے کرو. اور کس کے گھر سے کھا سکتے ہو؟ او ما ملکتم مفاتحہ, یا وہ جن کے گھروں کی چابیوں کے تم مالک ہو. مفتاحن کی جمع مفاتحہ. او صدیقکم, اپنے دوستوں کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہو. کوئی کارخانہ ہو اس کے مالک کے پاس چابی ہیں, اس کا مالک ہے اس کے پاس اس کی چابی ہیں, کسی کو دی ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیس علیکم جناحم, کوئی گناہ نہیں ہے. انتا کلو جمیعن او اشتاتن, سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ, یہ کیا بات ہے؟ یہ عورتوں اور مردوں کے مل کر کھانے کی بات ہے. تاکلو مذکر کا صیغہ. بعض ظالموں نے ان آیتوں کو مکس گیدرنگ کے حق میں پیش کر دیا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے سارے مل کے کھاؤ, اور میک اپ بھی کر لینا, اور سج بھی جانا, اور گول ٹیبل پہ بھی بیٹھنا, چاروں طرف سے ایک دوسرے کو دیکھو, یہ ظلم ہے. مراد کیا ہے؟ اصل میں ان سب کے پیچھے کچھ متھ ہیں. کچھ لوگ تھے جو بےچارے اندھے تھے, عرب لوگ ایک ہی تھال میں کھاتے تھے, اب کچھ اندھے تھے وہ اس غم کے ماترے سے وہاں بیٹھ کے نہیں کھاتے تھے کہ پتہ نہیں ہم اپنے اندھے ہونے کی وجہ سے دوسروں کا حصہ بھی کھا لیں، اپنے آگے سے کھانے کی بجائے دوسروں کے آگے سے کھا لیں، یعنی تقوی اتنا تھا کہ کہیں دوسرے کا نہ کھا لیں۔ لہٰذا یہ آیتیں اتری کہ کچھ نہیں ہوتا، تم کھا لو، تمہیں نہیں دکھ رہا جو سامنے کھا لو، کوئی کہتا تھا اگر میں کھاؤں گا تو میرے آگے سے گرے گا، شاید دوسروں کو یہ دیکھ کے برا لگے، تو یہ عرب کلچر کے ناطے سے کہا کہ اکیلے کھاؤ، مل کے کھاؤ، مطلب یہ کہ جب سب کے سامنے رشتوں میں کہا گیا سب مل کے بیٹھے ہیں تب بھی کھا لو، کبھی اکیلے میں بھوک لگی ہے تو کھا لو، بتا دینا بعد میں کہ بھی میں نے یہ کھایا تھا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس سے مراد عورت اور مرد کا مل کر بیٹھنا اور ایک جگہ بیٹھنا یہ درست نہیں ہے، یہ ایسی چیزیں تو پھر وہی بات ہے کہ قرآن کی تعویل ہے، مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے وقت جیسا موقع ویسے کر لیجئے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو کیا کرو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے ہی لوگوں پر سلام بھیجو، پھر آ گیا نا وہی حکم ادھر سے ادھر، اب لڑی بھی تو برابر کرنی تھی نا، کہ اپنے گھر پر سلام کو، یعنی جب بھی گھر میں آؤ تو سب سے پہلے سلام کرو، کیونکہ تحیۃً من عند اللہ مبارکۃً، یہ اللہ کی طرف سے مبارک بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ تحیہ کہتے ہیں وقت ملاقات کا تحفہ۔ عرب لوگ اسلام کے حکم کے آنے سے پہلے جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو کہتے تھے حیک اللہ، جیتے رہو، پھر اسلام سے اس کو بدل دیا، اسلام نے اس کو السلام علیکم سے بدل دیا، تو یہاں مراد ہے کہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے کہ اب تم سلام کیا کرو، بابرکت ہے، دعا ہے، پاکیزہ چیز ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الایات، آپ نے نوٹ کیا بار بار یہ آیت آئی ہے سورت میں، کذالک یبین اللہ لکم الایات، سورت بھی نور ہے اور آیتیں بھی بیجین ہیں، کھلی کلیئر، بالکل عمل کے قابل، کیوں آئی ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہاں بھائی آپ دیکھیے کہ وہ سارے معاشرتی احکامات جن کا تذکرہ پیچھے بھی ہوا تھا وزارت کے، اب آخری تین آیتیں 62 سے 64، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسے مسئلے کی طرف ہماری توجہ دے دی کہ شاید کبھی اس کی طرف توجہ گئی بھی نہ ہوتی اگر یہ قرآن میں نہ ہوتا۔ ٹاپک لکھ لیجئے، اجتماعی کاموں کو غیر اہم نہ سمجھو۔ چلتے ہیں آیتوں کے ساتھ ساتھ ہی، انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ ٹھیک، اتنے پہ رک کے سوچئے، ایمان کی شرط ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھیں۔ کیا حال ہوتا ہے ان کا، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، یہاں چھوٹا سا کوما لگا لیجئے، جب وہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ، کون کس کے ساتھ، ہو سے مراد اگر آپ دیکھیں تو رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کانو سے مراد آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے، اور امرن جامن کہتے ہیں اجتماعی کام کو، ایسا کام جو اجتماعیت کی ضرورت ہو، جس کو کامن کاز کہہ سکتے ہیں، جب وہ اس کے ساتھ کسی کام پر ہوتے ہیں اجتماعی کام پر، لم یذهبوا، وہاں سے بالکل نہیں جاتے، کب تک، حتی یستاذنوه، یہاں تک کہ وہ ان سے اجازت نہ لے لیں۔ اس آیت کے شان نزول میں روایات میں آتا ہے کہ غزوہ خندق کا موقع تھا، جب مسلمانوں پر حملے کے لیے مشرکین دوسرے گروہوں کے ساتھ مل کر حملہ کرنے کے لیے تھے، ٹارگٹ بہت سخت تھا، کام زیادہ تھا، لوگ تھوڑے تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف تھے، لیکن اس نازک وقت پہ بھی منافق لوگ اول تو آنے میں سستی کرتے تھے، اور اگر منہ دکھانے کو آ جاتے تھوڑا سا کام کرتے اور چپکے سے غائب ہو جاتے۔ اس کے برعکس سچے مومن جو تھے وہ محنت کر رہے تھے، مجبوری کسی کو کوئی پیش آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، تو اجازت لے کر آتے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس آیت کا پہلا حکم تو یہ پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بغیر آپ کی اجازت کے چلے جانا حرام تھا۔ کب، علی امرن جامن، صحابہ جاتے تھے محفلوں سے اٹھ کے، وہ عام محفلیں ہوتی تھی، جب اللہ کے نبی نے کال دی ہو پھر کوئی وہاں سے ہٹ نہیں سکتا تھا جب تک کہ وہاں سے اللہ کے نبی کی اجازت نہ دے، اور یہ حکم نماز کے لیے بھی تھا، یہ حکم جہاد کے لیے بھی تھا، یہی حکم جمعے کی نماز کے لیے بھی تھا۔ حتیٰ کہ جمعہ کی نماز کے دوران اگر کسی کو جانا پڑتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا پیچھے سے، آپ سے نظر ملتی، اشارے میں آپ سے اجازت مانگتا کہ میں جا سکتا ہوں، اگر آپ اشارے سے کہتے چلے جاؤ تو چلے جاتا، اگر اجازت نہ دیتے تو بیٹھ جاتا۔ آیت پوری کر لیں پھر اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ صحابہ کے عمل پہ۔ اب ہوتا کیا، کہا کہ جب وہ وہاں ہوتے ہیں تو وہ خود نہیں جاتے، یہ تو سچے مومنوں کی بات ہے۔ ڈسپلن، امیر کی اطاعت، عزت اور اجتماعی کاموں کی اہمیت اور نظم و ضبط، ایسا تھا کہ وہ چلتے ہیں۔ ان الذین یستاذنونک، جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، یعنی کوئی اتنی بڑی مجبوری ہو جاتی ہے کہ جانا ہی ضروری ہے تو خود نہیں جاتے جب تک کہ آپ سے اجازت نہ مانگے۔ اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یقیناً یہی لوگ ہیں جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، وہی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور رسول پر۔ اگر ایسے لوگ جو مجبوریوں کی وجہ سے وہاں سے جانا چاہیں تو آپ کیا کیجئے، آپ کو اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، جب وہ آپ سے اجازت مانگے، لبعضی شانہم، اپنے بعض کاموں کے لیے، یعنی شان کہتے ہیں اہم کام کو، آپ کو صورت سورہ رحمان میں بھی پڑھتے ہیں نا، کل یوم ہوا فی شان، وہی ہے یہ لفظ کہ اللہ تو ہر دن کاموں میں ہوتا ہے، یعنی اہم کام، عام کام نہیں، بہت اہم کام، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مجبوری ہے، جس کو ضروری کرنا ہے۔ جب کبھی وہ آپ سے اپنے کسی ضروری کام کے لیے اجازت مانگے، اب آپ کو چوائس ہے، فاضل لمن شئت منہم، تو آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیجئے، اور جو چلا گیا آپ کی اجازت لے کر بھی، اس کے لیے بھی واستغفر لهم اللہ، ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اجتماعی کام سے پیچھے رہ کر نیکی سے محروم ہو گئے ہیں، گناہ ہو سکتا ہے، ایمان والوں کو چھوڑ کر اکیلے اپنے ذاتی کام پہ چلے گئے، گویا کہ اجتماعی کام پر انہوں نے ذاتی کام کو اہمیت دی ہے، یہ گناہ تو ان سے ہوا ہی ہے، چاہے مجبوری میں ہوا ہے۔ تو آپ ایسے وقت میں پھر ان کے لیے معافی مانگیں، کس کے لیے آپ معافی مانگیں گے؟ جس نے آپ سے اجازت لی ہے، کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مجبوری تھی، آپ اس کے اس معاملے کو آسان کر دے، اس کو اس پہ پکڑنا نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ خیر، آیت پوری کرتے ہیں اگلی بھی، پھر اس کا اکٹھا ہی ایک مضمون بنتا ہے، وہ بات کر لیں گے۔ جب یہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، ساتھ ہی مومنوں کو بھی نصیحت کرتی، آیت 63 میں، لا تجلوا دعاء الرسول بینکم، تم لوگ رسول کے بلانے کو ایسے نہ سمجھ لو جیسے کہ دعائی بعدکم بعدا، جیسے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا۔ یہاں لفظ جو دعا ہے نا، یہ تین مختلف معنوں میں آتا ہے، نمبر ایک بلانا، پکارنا اور دعا مانگنا، رسول کی دعا۔ تینوں معنوں کو اگر الگ الگ کر لیں گے تو پہلا معنی کیا ہوگا، کہ جب رسول تمہیں بلاتا ہے کسی کام پہ تو اس کو عام بات نہ سمجھا کرو، رسول کا بلانا بڑی خوش قسمتی ہے تمہارے لیے کہ اس نے تمہیں کسی کام کے لیے بلایا، تو تم اس پہ اپنی مرضی سے نو نہیں کہہ سکتے، یہ مراد ہے۔ حتیٰ کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اور رسول تمہیں بلائے تو تمہیں جانا پڑے گا، ایسے واقعات ابھی سے سن چکے ہیں نا، کہ ایک صحابی جو باقیوں کو بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ چلے جائیں کسی جہاد کے، یعنی کسی کام سے اللہ کے نبی نے سب کو بھیجا، اور خود نماز شروع کر دی۔ جب نماز پڑھ سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے ساتھ نفل تھی، پوچھا تم نہیں گئے؟ کہا اللہ کے نبی میری سواری تیز ہے، میں نے سوچا کہ میں بعد میں بھی چلا جاؤں گا تو ان کے ساتھ مل جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر کیوں کھوؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اب تم جب مرضی جاؤ، تم کبھی ان کے اجر کو نہیں پا سکتے۔ یعنی حد تک نماز کی بات ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیے، جہاد کے لیے جو لوگ نہ آئے اللہ کے نبی کی پکار پہ، کعب بن مالک، حلال بن عمریہ اور مرارہ بن ربی، 50 دن تک سوشل بائیکاٹ ان کے ساتھ ہوا، اتنی سختی تھی اس بات میں، اور نماز ہو جماعت کی اور لوگ مسجد میں نہ آئیں تو اللہ کے نبی کا جو غضب اور غصہ بھڑکتا تھا، آپ نے فرمایا کہ میرا دل کرتا کہ امامت کے مسلح پہ کسی اور کے کو کھڑا کروں اور میں جاؤں اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، یہ نبی کہتا ہے۔ اللہ کی بات دیکھ لیجئے۔ تو پہلا معنی کیا، کہ جب تمہیں نبی بلائیں تو پھر تم اس کو آسان نہ سمجھو، اور پچھلی آیت سے اگر اس کو جوڑیں تو بلانے سے مراد ہے اجتماعی کام کے لیے جب بلائیں، دین اینڈ دیئر، پھر یہ نہیں کہ اچھا شام کو جاتی ہوں، اچھا آتی ہوں، جس وقت میسج ملے فوراً چل پڑو. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو بے مقصد اور بے وجہ نہیں بلاتے. آج ہمارے پاس تو نبی نہیں ہے، تو ہمارے لیے اس آیت کا کیا حکم ہے؟ اطاعت کرو. جب نبی کا کوئی کام، کوئی حکم، کوئی بات آ جائے تو ان کی اطاعت کرو، اس کو اہمیت دو. آپ کی بات کو عام لوگوں کی بات نہ سمجھو. اسی طرح دیکھیں، بلانے کا جو معنی ہے نا، بلانے کے لفظ کے اندر ایک اور بھی لفظ چھپا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب تم نبی کو پکارو. پکارنے کا معنی، تو وہ کیسے؟ عام لوگوں کے نام لے کے پکارتے ہو، نبی کا نام نہ لو. پورے قرآن میں یا محمد کہیں نہیں آپ کو کہا گیا. سورہ حجرات میں ہم ڈیٹیل سے یہ حکم پڑھیں گے کہ بدو آتے تھے، باہر سے آ کے پکارتے تھے، یا محمد اخرج صلی اللہ علیہ وسلم، تو منع کر دیا کہ ایسا نہ کرو. لا تجہروا بالقول، اپنے رسول کو اونچی آواز سے نہ پکارو. آج جو لوگ جا کے آپ کے روزے پہ جا کے اونچی اونچی دھاڑے مارتے ہیں، وہ پھر کس حکم میں آتے ہیں؟ تیسرا معنی، رسول کی دعا کو عام نہ سمجھو. رسول کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح اس کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. ڈرو اس بات سے کہ تم اللہ کے رسول کی بد دعا نہ لے لو. دیکھیے، دعا جو دل سے نکلتی ہے نا، وہ دعا ضرور لگتی ہے. آپ کسی کا دل خوش کرتے ہیں، آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، کسی کی بات مانتے ہیں، میں کہتی ہوں صرف اس کے جواب میں کوئی آپ کو دو لفظ کہہ دیتا نا کہ بارک اللہ فی امان اللہ، اللہ تم پہ رحم کرے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ برکت آپ کی زندگی میں خوشیاں بھرتے ہیں. ہم ان باتوں کو رسم سمجھتے ہیں، حالانکہ بارک اللہ کیا ہے؟ دعا ہے. تمہیں اللہ اس میں برکت دے، اللہ تم پہ رحم کرے، تم سیف ہو. تو اللہ کے نبی کی دعائیں لو، یہ مراد تھا اس سے. اور اللہ کے نبی کی دعا بھی قبول ہوتی تھی، بد دعا بھی قبول ہوتی تھی. مثلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں آپ کے خادم خاص بن کر آئے، اور اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی کہ اللہ ان کو لمبی عمر بھی دے اور ان کو مال اور اولاد بھی دے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ 100 سال کی عمر میں فوت ہوتے ہیں، اور دور صحابیت ان پہ پورا ہوا، اور ان کے 100 کے قریب حافظ بیٹے اور پوتے اور نواسے تھے. ایک عورت آئی آپ کے پاس، کہنے لگی کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیں. تو آپ نے کہا کیا خیال ہے، دعا کر دوں یا پھر یہ بیماری تیرے گناہوں کا کفارہ بنے؟ کہا اچھا چلے، پھر آپ اللہ سے یہ دعا کر دیں کہ میری بیماری اگر ہے بھی تو میرا پردہ نہ کھلے، ستر نہ کھلے میرا. اللہ کے نبی نے دعا کی، اور کہتے کہ اس کے بعد کبھی اس پہ ایسا دورہ نہیں پڑا کہ جس سے اس کا ستر کھل جائے. پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے ان کو شرح صدر کی دعا دی تھی کہ اللہ تمہارا سینہ کھولے، تمہارا حافظہ تیز کرے. کہتے اس کے بعد تو بس میں ایک آیت پڑھتا تھا تو مجھے یاد ہو جاتی تھی. اپنی ماں کے لیے انہوں نے اللہ کے نبی سے دعا کی تھی کہ اللہ کے نبی میری ماں اس مشن میں میرے ساتھ نہیں ہے، آپ میرے لیے دعا کریں. بس یہ بات کہہ کے گھر گئے تو دیکھا تو غسل کی آوازیں آ رہی تھی، باہر کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر بعد ماں باہر نکلی، کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. ماں کا سینہ کھل گیا. تو اللہ کے نبی کی دعا لگتی ہے. حضرت عمر کے لیے آپ نے دعا مانگی کہ اللہ اسلام دے دے اس کو، عمر کو اسلام مل گیا. تو نبی کی دعا لینا کوئی چھوٹی بات ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے ان کے لیے فہم کی دعا کی تھی کہ ان کو قرآن کا فہم دے، ان کو مل گیا. اس طرح میں حرام تھی ایک عورت صحابیہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک لشکر ہے وہ پانی پر جا کر جہاد کرے گا. کہنے لگی اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ مجھے اللہ اس میں لے جائے اور شہادت دے. آپ نے دعا کر دی، اور واقعی اللہ کے نبی کے بعد یہ لشکر گیا اور یہ اپنے گھوڑے سے گری، اور سسلی کے مقام پہ ان کی قبر ہے، وہاں شہید ہوئی اور دفن ہو گئی. تو اسی طرح نبی کی بد دعا بھی لگتی ہے. کس کو بد دعا دی نبی نے؟ کیا کبھی دی؟ بالکل دی. ایک موقع پہ، یہ خندق کا ہی موقع تھا، تو خندق کھوتے کھوتے نماز عصر قضا ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ جن کی وجہ سے ہماری صلاۃ الوسطی فوت ہو گئی. پھر اسی طرح ابو لہب کے دو بیٹے جو اللہ کے نبی کے داماد تھے، لیکن انہوں نے جب آپ کو تکلیف دی، اسلام کی دشمنی کی، تو آپ نے کہا کہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دے. جنگل میں سفر کے دوران ایک شیر آیا اور اس شخص کو کھا گیا. وہاں بیٹھ کے اپنے لوگوں کو ارد گرد اپنے یوں بٹھا کے، تو بیچ میں سو رہا تھا، یہ خوف تھا اس کے دل میں، شیر آیا سب کو پھلانگتا ہوا اس کے اوپر حملہ کیا، اور اس کی منہ سے بات نکلی کہ محمد نے مدینہ میں بیٹھے بیٹھے مجھے اس جنگل میں مروا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. دشمنوں تک کو بھی پتا تھا کہ نبی کی بات سچ ہے. پھر مکہ کا قحط، کہا کہ اللہ جیسے حضرت یوسف کے دور میں قحط آیا تو مکہ والوں پہ آ. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، میں نے کہا نہیں استاد میں نہیں کھا سکتا، تکبر سے کہا، اس نے کہا لا میں نہیں کھاؤں گا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں استاد اب تو کبھی نہیں کھا سکے گا، اور صحابی کہتے ہیں کہ اس کا آج شل ہو گیا، ہم نے کبھی اس کو اٹھتا نہیں دیکھا۔ تو نبی کی دعا کی طرح بد دعا دونوں ٹھیک نہیں۔ اس طرح نبی نے اپنی امت کے لیے دعا کی، اے اللہ میری امت کی صبح میں دعا دے، اللہم بارک لی امتی فی بقوریہا۔ تو آج بھی دیکھیے فجر کے بعد آپ نہ سوئیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دیتا ہے۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے میری حدیث پڑھی، اس کو سنا، یاد کیا، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ کر دے۔ تو آج بھی یہ چیز موجود ہے۔ تو لہٰذا نبی کی دعا کو اپنے عام نہ سمجھو، کسی کی دعا لینا یہ بڑے نصیب والے لوگوں کی بات ہوتی ہے، لہٰذا تم ایسا نہ کرو۔ لیکن کچھ لوگوں کا عمل، پھر اب پیچھے والا ٹاپک کنٹینیو ہو رہا ہے پچھلی آیت والا، قد یعلم اللہ الذین، بے شک اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو، یتسللون منکم لباساً، جو تم میں سے ایک دوسرے کی اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں۔ دو لفظ ہیں اس آیت میں مشکل، نمبر ایک یتسللون، یتسللون کیا ہے؟ سین لام لام سے، پیچھے پڑا اپنے لفظ سلالہ، وہی لفظ ہے یہ، سلالہ کہتے ہیں نکالنا، ست کھینچنے کے مد میں، سلیل کہتے ہیں عربی زبان میں بچے کو، کیونکہ وہ ماں اور باپ کا نچوڑ ہوتا ہے، اسی طرح نسل کو بھی کہتے ہیں، ایسے نکالنا کہ پتہ بھی نہ چلے۔ اور آپ دیکھیے کہ نسلیں ایسے بڑھتی جا رہی ہیں، کل ہم بچے تھے، آج بچوں کے بچے بڑے بڑے ہو گئے۔ تو اس کو سلالہ، سنیک آؤٹ ہونا، کس طرح ہوتے تھے؟ لوازن، اس طرح نکلتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم نکل گئے ہیں۔ لباس کا لفظ لوز سے ہے، لام واو زال، آڑ، کسی کی آڑ یا اوٹ لے کر کھسکنا، غیر محسوس طریقے سے کام کرنا کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ اشارہ ہے اس میں ان لوگوں کی طرف کہ جو اللہ کے نبی کی محفلوں سے چپکے سے کھسک جاتے تھے اور اجازت بھی نہیں لیتے تھے۔ ایسے لوگوں کا ذرا اللہ کی ذرا پکڑ کا انداز دیکھیے، فلیحذر الذین یحالفون عن امری، تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی۔ نبی نے کہا نہیں جا سکتے، انہوں نے کہا ہم جائیں گے، چپکے سے چلے جائیں گے۔ کس بات سے ڈرے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو فتنہ پہنچے، آزمائش آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب آئے۔ یہاں فتنے سے مراد ہے اس گناہ پر دنیا میں پکڑ آ جائے، اور عذاب علیم سے مراد ہے کہ آخرت میں ان کی پکڑنا ہو۔ اور فلیحذر جو لفظ ہے نا، حذرہ، پیچھے بھی گزر چکے، پہلے پارے سے حذر الموت، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، محتاط رہنا، ٹو بی کیئرفل، اور ڈرنا۔ منافقین کان سے دل چڑاتے تھے، ٹال جاتے تھے، اللہ کے نبی کو باتوں میں لگا کر یا ان سے چپکے سے بغیر ان کو بتائے بچ کے باہر آتے، اور باہر آ کے خوشیاں مناتے، بغلیں جھاڑتے، خوش قسمتی تصور کرتے، کہتے دیکھا آج بھی نکل آئے ہیں، بتایا ہی نہیں ہم نے نبی کو۔ اللہ کہتے مت ڈرو، مت ان اس بات سے بے خوف ہو جاؤ کہ ان تصیبہم فتنہ، نبی کی محفل سے نکل تو آئے ہو لیکن تم باہر آ کے پکڑے جاؤ گے۔ امام جعفر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں فتنے سے مراد ہے ظالموں کا تسلط، کہ جب قوم میں اس طرح سے دین کے کاموں سے منہ پھیرتی ہیں تو اللہ برے لوگوں کو حکمران کر دیتا ہے۔ چور بھی تو آپ دیکھیں نا، آپ کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ ایسے لوگوں کو یہاں ڈرایا گیا، اور حقیقت یہ کہ جب بندہ اللہ کے کسی کام سے پیچھے ہوتا ہے تو اس کا وہ کام رہتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، دنیا بنانے کے لیے کچھ بچاتے ہیں نا نیکی میں سے، تو وہ بچتا نہیں ہے۔ نماز سے بھاگ گئے، جمعے کی نماز میں دیر سے آئے، جلدی نکل گئے تاکہ امام صاحب نے امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور سیدھا اٹھ کے جوتی پکڑی بھاگے، تاکہ جی پھنسے نا رش میں نا، اور کہیں چندے کی کوئی اپیل ہی نہ آج پھر مولوی صاحب کر دیں۔ پتا چلا باہر سڑک پہ پھنس گئے، آدھا گھنٹہ گاڑی آپ کی پھنسی رہی۔ یاد رکھیے، نیکیوں کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اب یہاں وہ بات پوری ہوئی ہے جو آیت 62 کے شروع میں تھی۔ دیکھیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نسبت کے ساتھ یہ بات کہی تھی نا، واپس چاہیے آیت 62 پہ، ہم اس کے اندر سے کچھ چیزوں کو اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ خوبی بتائی کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ اذا کانوا معہ علی امر جامع، مومنوں کے ایمان کا حصہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں کہ جب اجتماعی کام ہو تو وہ اپنے آپ کو بچا کے نہ رکھے. اسی کو شاعر کہتا ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے کہ تیرا آئینہ جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ جان یہ مال یہ جسم یہ جسہ یہ دولت یہ مال جتنا اللہ سے بچا کے رکھو گے اتنا یہ بچے گا نہیں ہے. اب یہ بات پڑھنے کے بعد جس کو اگر ہم آیتوں کے تناظر کے ساتھ دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ہم اپنے عمل کے لیے دیکھیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرت شناس بھی تھے, موقع محل دیکھتے بھی تھے, ہر وقت ہر ایک کو نہیں بلاتے تھے اور کسی کو کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیتے تھے کہ جو وہ کر نہ سکے. اس کے باوجود وہ لوگ جن کے دل کھوٹے تھے وہ دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے. یاد رکھیے دین کا کام ہو یا کوئی بھی ہو قربانی مانگتا ہے. دنیا کی جو کام ہوتے ہیں کیا اس میں قربانیاں نہیں ہیں؟ وہ قربانیاں لوگ خوشی سے دیتے ہیں, صبح اٹھنے کا وقت ہو یا رات دیر سے آنے کا ہو, بھاری فیسیں دینے کا کام ہو, بڑی بڑی کتابیں خریدنے کا ہو, رائڈ کا انتظام بچوں کا کرنا ہو یا ان کو ہاسٹلز میں چھوڑنا ہو, لوگ شوق سے کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑا جو امت مسلمہ کا آج مسہیب ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے کاموں کو ویسے نہیں کرتے جیسے اپنے کاموں کو کرتے ہیں. خاص طور پہ اللہ تعالی یہاں ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو پرمیشن لو, تم تو انفارم بھی نہیں کرتے. یہ جو بات ہے نا کہ تم اللہ کے نبی کی محفل سے جو نکلتے ہو, افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا حال کیا ہو گیا کہ دین کے نام پر اب مسجدیں ہیں, نمازیں ہیں, جہاد ہے یا کوئی کام ہے, لوگ دین کے کام کو اس طرح سنجیدہ نہیں لیتے جیسے اپنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کام اللہ کے لیے کیا جائے, جہاں اللہ کے نام پر لوگ جمع ہو وہاں اپنی مرضیاں نہیں چلیں گی. اس جگہ کو جنگل نہ بناؤ, یہ کوئی تفریح گاہ نہیں ہے کہ جب دل چاہا آگے جب دل چاہا چلے گئے, جس کا دل چاہا حاضر جس کا دل چاہا نہ حاضر. اپنا ذاتی کام ہوتا ہے نا, ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر بھی بھوکتے ہیں کیونکہ ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں کہ دشمن آ جائے اور فوجی اپنی جگہ پر نہ ہو, نقصان کیا ہوگا؟ صرف اس فوجی کو نقصان ہوگا نہیں, پوری قوم بھگتے گی. آپ پتہ کہ میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے کیونکہ اس میں اپنی جان بچا کر قوم کی جان بچا دی. آج بھی اگر فوج کی اصطلاح میں کہیں دشمن آ جائے اور فوجی اپنی جگہ سے ہٹا دے, چاہے پانی پینے گیا مثال ہے, تو کورٹ مارشل ہوتا ہے, اس فوجی کو کورٹ میں لے جاتے ہیں کہ جی آپ بتائیے کہ آپ وہاں کیوں نہیں تھے, کیوں اتنا سنجیدہ ہے. اور آپ دیکھیے سورت کا آخر, پوری سورت احکامات سے بھری ہوئی نور, اور آخری حکم کیا ہے؟ اجتماعی کام. یہ ہے اقامت دین. دین کا کام پنپ ہی نہیں سکتا جب تک اس کے لیے سر توڑ والے لوگ نہ ہوں. مسئلہ کیا ہے کہ جب ہم کہیں جاب کرتے ہیں کمٹمنٹ بھی ہوتی ہے اور اس میں ہمیں پیسے ملتے ہیں, کبھی کوئی اپنی جاب کے ساتھ ایسا کام کرے کہ جب دل چاہے آئے جب دل چاہے چلے جائے, آخری وقت پہ بتا دے اور بتائے نہ بھی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, کتنے دن وہ جاب قائم رہے گی, پہ ملے گی اس کو؟ اس کو تو لوگ اس طرح نبھاتے ہیں کہ گھر مہمان بھی بیٹھے ہیں, نہیں جی بیگم صاحبہ جاب پہ گئی ہیں, بچے میاں کھلا رہے ہیں, بیگم جاب پہ گئی ہیں. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ایک کا نکلنا سب کو مس فٹ کر دیتا ہے. یہ دیوار ہے نا, اگر اس میں سے صرف ایک اینٹ نکل جائے تو اس کے ارد گرد کی چار اینٹیں جو اس کے سہارے پہ تھی وہ بھی تو ہل جائیں گی نا. جب ایک نکلتا ہے تو باقی بھی سوچنے لگتے ہیں کہ اچھا ہم پھر کیوں بیٹھے ہیں, ان کو یہ چلے گئے تو ہم کیوں نہیں جا سکتے, ہماری بھی مجبوریاں. جنگ تو جنگ ہے, جمعے کے خطبے کے دوران بھی نہیں جا سکتے تھے صحابہ, اور آج میں اور آپ کیسے اس چیز کو اپنے اوپر نہیں لے سکتے. اور عموماً دیکھیے کہ نکلنے کے جو عذر ہوتے ہیں یہ بناوٹی ہوتے ہیں. جس کو آخرت کے اجر کا یقین ہوگا نا وہ تو اسے ایک چٹی سمجھے گا. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ واستغفر لہم, انہوں نے پیچھے رہ کر ایک تو اپنا نقصان کیا, اس پہ استغفار کریں. یہ لکھیں گے آپ پوائنٹس, کیوں استغفار کریں نبی ان کے لیے. نمبر ایک, نیکی سے پیچھے رہ گئے ہیں, آپ سے اجازت لی ہے, اللہ کا شکر ہے, آپ ان کے لیے دعا کیجئے. اور دوسری بات ہے کہ انہوں نے پیچھے رہ کر نبی کو دکھ دیا, نبی کا دل دکھایا ہے. تو ان کو بتا دو کہ یہ عقل مندی نہیں, یہ محرومی ہے. تو تم نے نفع کا نہیں نقصان کا کام کیا ہے. یاد کی رکھیے گا یہ بات کہ اجتماعی کاموں میں سب ایک دوسرے کی ضرورت ہوتے ہیں, نہ کوئی کام بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے. جیسے آپ کہ میرے اتنے سے کہ نہ ہونے سے کیا ہوگا, مثال اپنی گاڑی کی لے لیں, چھوٹی سی ایک تار نکال دیں آپ بونٹ میں سے تو گاڑی نہیں چلتی. آپ وہ چھوٹا سا تار تھے جو اس اجتماعی کام کو خوبصورت کرنے والا تھا, آپ ہٹ گئے, نقصان کیا ہوا؟ کیا آج دین کا کام پنپ نہیں رہا؟ کیا وجہ ہے؟ لکھیے ذرا, کیا وجہ ہے کہ آج اتنے دھوم دھڑک کے اور شور و غل کے باوجود دین نہیں پنپتا؟ نمبر ایک, آپس میں الفت نہیں رہی, اللہ فبئی نہ کھلو بھی ہے. پھر دوسری بات ہے کمٹمنٹ نہیں نبھاتے. تیسری بات ہے ساتھیوں پہ اعتماد ہی نہیں ہے, رحما بینہم نہیں ہے. پھر اگلی وجہ, آپس میں بدگمانیاں ہیں. ہاں مجھے ادھر کھڑا کر دیا, میں جوتے سیدھے کروں, ہاں میں اس کام پہ ہوں, لو کوئی نہیں یہ کوئی اور بھی کر لے گا. پھر اگلی وجہ یہ کہ دین کے فائدے کی بجائے اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں, اور اپنا فائدہ کیا؟ ثواب. جب تک ایزیلی کر سکتے ہیں ثواب لے لیا, اب سوری اب مشکل ہو گیا, اب ثواب نہیں چاہیے. جو اپنے فائدے کے لیے دین کا کام کرے گا نا, وہ کبھی کسی مجبوری کے وقت نہیں کرے گا. فوراً شیطان کہے گا اس وقت ثواب کچھ اور ہے وہ کر لو. جو دین کے فائدے کے لیے کرتا ہے وہ کبھی نہیں ہٹتا. پھر ایک اور وجہ کہ دین کے کام کو لوگ اپنا کام نہیں سمجھتے, صرف ثواب کے حصول کے لیے کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ دین کا کام تو چھوڑیے, عبادت تھی, عمرہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی, اللہ کے نبی میں عمرہ کر رہا ہوں, گویا کہ اجازت مانگنا تھا. آپ نے فرمایا کہ ہاں جاؤ اور اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا اے ابو حفص. اب یہاں آپ چھوٹی سی بات سمجھیے, بہت ہی رقیق بات ہے, تھوڑا سا وقت اوپر ہو رہا ہے تو معاف کر دیں. اگر آپ میں سے کوئی اب جانا چاہتا ہے تو چلا جائے, لیکن میں اس بات کو برا کر لوں تو بہتر ہے. اور وہ کیا ہے کہ حضرت عمر عمرے پہ جا رہے تھے اور نبی سے اجازت لی. کیا نبی نے ان کو روکا؟ اس وقت کوئی ضرورت نہیں تھی روکنے کی, کوئی ایسی جنگ نہیں لگی ہوئی تھی, عمر کی ضرورت نہیں تھی. بجائے اس کے کہ روکتے, آپ نے کہا جاؤ بلکہ میرے لیے دعا بھی کرنا. یہ فائدہ ہوتا ہے بتانے کا. اور اگر عمر کے جانے کے بعد پتا چلتا کہ عمر کو تو گئے ہوئے بھی ماشاء اللہ 10 دن ہو گئے, تو کیا وہ دعا ان کو ملتی یا ان سے لیتے؟ الحمدللہ آج اسی سنت, اسی بالکل حدیث پہ عمل کے لیے ساتھی جب اپلیکیشن دیتے ہیں, یہاں تو ابھی کوئی میں نے اس طرح کا سیٹ اپ دیکھا نہیں ہے یا میں اتنا انوالو نہیں ہوں اس کاموں میں, لیکن الحمدللہ ناروے کا ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ جس کو بھی جانا ہے ہم جائیں گے, سب کو بتایا ہوا ہے الحمدللہ. اسی میں اب جینا ہے, اسی میں مرنا ہے. یہ کوئی ہمارا ایک سال کا کام نہیں, آپ حج پہ بھی جائیں, میں پاکستان بھی جائیں, گھومنے بھی جائیں, اپلیکیشن دے دیں. کب؟ جب آپ نے پروگرام پلان کرنا ہے. آپ ٹکٹ کرا کے بتاتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ کیا ہمارے اندر اتنی ضرورت ہے کہ آپ کی ٹکٹ کٹوا دیں؟ لیکن آج صبح ہی مجھے, میں کہتی ہوں اللہ کا کلام کیسا ہے, حالات دیکھیے کیسے بن جاتے ہیں. آج مجھے صبح ایک ایسی بات پتا چلی کہ, اور اتفاق دیکھیے اس وقت بالکل میں یہی آیتوں کی تیاری بھی کر رہی تھی, ہماری ایک ساتھی ہیں, تو میں کافی ایک مہینہ ڈیڑھ پہلے بات ان سے ہوئی تو کہنے لگی کہ میرے ہسبینڈ نے پاکستان کی ٹکٹ کروا دی ہے کسی دنوں کی. بس فون پہ میرے مجھ سے اتنا ہی نکلا, اچھا ان دنوں کی؟ ان دنوں تو میرا پلان ہے آنے کا ناروے. میں نے ان کو اتنا کہہ دیا, لیکن میں دل سے تھی کہ ٹھیک ہے جانا جائیں کوئی بات نہیں, جہاں جانا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یوگا. اب مجھے 100% یقین تھا کہ وہ جا رہی ہیں وٹ ایور. آج صبح میٹنگ تھی ایک, تو میں نے ایسی ساتھیوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی, تو میں نے کہا کہ اچھا وہ باجی تو جا رہی ہے نا. کہتی وہ تو نہیں جا رہی. میں نے کہا اچھا, مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے میاں ٹکٹ لے آئے. پھر وہ باجی نے کہا کہ میرے پاس آئی تھی تو مجھے کہتی ہیں کہ جانا تھا, پر مجھے تو جی استاذہ نے منع کر دیا, تو میں تو نہیں جا رہی. یہ تم ساری کیسے چلی جاتی ہو پاکستان؟ میں تو نہیں جا سکتی, مجھے انہوں نے کہہ دیا. ان کی اس بات سے مجھے پتا چلا کہ وہ نہیں جا رہی. اب میں ان کو فون کروں گی, ان کے حالات پوچھوں گی, بھائی کیا ہے, کیسے حالات ہیں. میں نے کہا تھا, لیکن اور یہ آج کی بات نہیں ہے, پچھلے 4 سال سے میں ان کو دیکھ رہی ہوں. پیار سے لاڈ سے بھی کبھی کہہ دو نا, نہیں نہیں ابھی نہ جائیں, آپ کی ضرورت ہے, تو نہیں جاتی. کورس شروع ہونے سے لے کے شاید پچھلے سال جب میں ادھر تھی, اس کے بعد میرا خیال ہے پچھلا سال جو گزرا ہے اس کے پہلے, تو کہنے لگی کہ میں اب 3 سال بعد پاکستان جا رہی ہوں. جو ہر سال 6 مہینے پاکستان رہتے تھے, 6 ادھر رہتے تھے. کیوں؟ کہ میں نے کہہ دیا میں نے کورس چھوڑ کے نہیں جانا. جب میں ادھر ناروے آئی سے ادھر آئی ہوں نا پچھلے رمضان کے پہلے, اس کے قریب وہ پہلی دفعہ پاکستان گئی جب سے وہ پڑھنے پڑھانے پہ لگی ہوئی, کیونکہ وہ اپنے اوپر لے لیتی ہیں. تو میں سوچنے پڑ گئی کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. وجہ کیا کہ ان کو, اور اب کیا اس سے کوئی دعا نہیں نکلی ہوتی دل میں, اور ان کی ذمہ داریاں, اور جو بتاتے ہیں, جو آپ کو طریقہ کار بتا رہی ہیں کہ لوگ اپلیکیشن دیتے ہیں, پھر وہ اپلیکیشن ہم لوگ اکٹھی کر کے تو اس کو ریویو جب کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے چاہے, پھر اسی پیپر پہ ان کو دعا لکھ کے دیتے ہیں. میں خود اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں, استاد اللہ الذی لا تضیع ودائعہ, استاد اللہ دینک امانت, پھر ساتھ ہی ان سے پوچھا جاتا ہے, پھر ہم ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی جا سکتے ہیں, ایک چھوٹی سی میٹنگ ہے, پھر ان کو ایسے 10-15 منٹ کے بریک میں اینڈ پہ بلاتے ہیں, کس شہر جا رہی ہیں, کہاں جا رہی ہیں, اچھا وہاں کیا کر سکتی ہیں, دعوی سیریز دے دیتے ہیں, کوئی کلاس شروع کر لیں, پاکستان کے ناطے سے ہیں تو وہاں کوئی آپ کی ہیلپ کرے, تو وہ سچی بات ہے وہاں جا کے بھی کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کام کر کے آ جاتے ہیں, دعائیں بھی ملتی ہیں, ٹارگٹ بھی ملتا ہے, اور بلکہ وہ وہاں تو الحمدللہ کیا کہوں آپ کو, یعنی جو جاتا ہے شاید ہی واپس آتے ہوئے اس کے بعد اسکول کا سرچ, ہر اسکول کا ہر بندہ جو جاتا ہے, آج بھی ایون صبح جو میٹنگ ہے اس میں پتا چلا کہ آج شام کو اسٹوڈینٹس میں سے ایک اسٹوڈینٹ ہے, ان کے ہسبینڈ جا رہے ہیں تو وہ ایک فنکشن ہو رہا ہے, اس کے کارڈ چھپوانے کا شوق ہے تو وہ کہہ رہے ہیں پاکستان سے چھپوا رہے ہیں, اور وہ لے کے بھی جائیں گے لے کے بھی آئیں گے, اور پتہ نہیں عجیب و غریب کہانی ہے, وجہ یہ کہ اپنا کام ہے, اپنا کام ہے, بچوں کی شادیوں کے جیسے لوگ کارڈ چھپاتے ہیں نا, وہ کارڈ کے روز سیمپل بھیج رہے ہیں, ہم یہ چھپوا لیں اپنی تکمیل کے, یہ کر لیں وہ کر لیں, میں تو بولتی بھی نہیں جو کرنا کرے میں کیوں بولوں, لیکن فرق پتا چلتا ہے جب میں کسی کام کو اپنا کام سمجھوں گی یا اپنا نہیں سمجھوں گی, تو لہذا لم یزغبو, کام کو ادھورا چھوڑ کر اپنی مرضی سے مت جاؤ, ایسا کرنے والے سب سے بڑا نقصان اپنا کرتے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا ایک بہت اچھے کہہ لیجیے مبلک کہہ لیں, ملک غلام مرتضی صاحب کا نام سنا ہوا, ٹی وی پہ بھی آتے تھے, میرا بہت ہی وہ کہہ لے ابتدائی شعور کا سفر ان کے ساتھ, ان کے ٹی وی پہ لیکچر سنتی تھی میں جب بھی کبھی آتے تھے نا, تو میں تب بھی سوچتی تھی اتنے آرام سے کیوں بولتے ہیں, سب تو بڑکے مارتے ہیں یہ اتنے آرام سے کیوں بولتے ہیں, تو ان کی بیوی کا ایک واقعہ میں سن رہی تھی کہ ایک دفعہ ان کو کہیں جانا تھا درس کے لیے, تو اتنے بیمار تھے کہ گولیوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں, تو بیوی نے کہا کہ اللہ کے بندے چھٹی کر لو مت جاؤ, کہنے لگا اللہ کی بندی بڑی مشکل سے یہ جاب ملی ہے, اللہ کو نہیں بندوں کی ضرورت, مجھے اس جاب کی ضرورت ہے, میں نہ گیا تو اللہ کسی اور کو میری جگہ بھیج دے گا, اور کہتی وہ بیماری میں چلے گئے وہاں, اور ایسا ایک بندہ نہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں, کیا چلے یہ تو اب سارے وہ والنٹیئرز اور ساتھیوں کی بات ہے نا, مسئلہ صرف اتنا ہے جو لوگ کہتے ہیں اللہ کہ میں اس کو بالکل نہیں مانتی, لوگ کہتے ہیں نہیں آپ پیسے دیں لوگوں کو پھر دیکھیے لوگ کتنا کام کرتے ہیں, کبھی ایسے ایشو ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں, تو میں نے کبھی کسی سے مشورہ کہتے نہیں ایسے میں والنٹیئرز ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کو پوچھ نہیں سکتے پیسے دیں, یقین کریں جس کو پیسے دینے شروع کریں نہ دین رہا نہ پیسہ رہا, سال 2-4 مہینے میں وہ بندہ ہی چلا جاتا ہے, پھر وہ ہر چیز پہ گنتے ہیں, اچھا ادھر ایک گھنٹے کا یہ ملا تو ادھر یہ ملے گا, میں کہتی ہوں جس کو آپ نے اپنے اس کام سے ہٹانا ہے نا اس کو پیسے دے دیں, ایک ہوتا ہے ضرورت کے تحت چپ کرو لے لو پکڑو مٹھی بند کر دی چلو تمہاری ضرورت ہے لے لو یور بات ہے, تو یہ جو بھاؤ تو کر کے بیٹھتے ہیں یہ تو آپ رسوا کر دیتے ہیں دین کو, یہ تو ظلم کیا ہوتا ہے, کاغذی کاروائیاں کریں جو مرضی لیکن دین کی یہ روح نہیں ہے, تو اس طرح سے نقصان کیا ہوتا ہے, آج دین کا نقصان کیوں ہو رہا ہے کہ دنیا کے ایکسپرٹس موجود ہیں اور دین کے لیے اللہ معاف کرے آدھے تیتر آدھے بٹیر, کوئی جو کام اب دین کے لیے کسی کو بٹھاتے ہیں اس کو پورا آتا ہی کیوں نہیں ہے, اسپیشلسٹ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے دین کو آدھا رکھا ہے, یاد رکھیں دین کا کام کھیل تماشا نہیں ہے. چلیں ایک آخری بات آپ سب کو بھی تو کہہ دوں, آپ دوسروں کو بھی دیکھ کے خوش ہو, آپ بھی تو دین کے نام پہ آئے ہیں نا, جامع امر آج تک آپ مس کیے کتنی چھٹیاں ہوئی, کون ہے آپ میں سے جو کہہ سکتا ہے کہ 181-182 سبق میں نے پورے کیے, اگر آج پورے نہیں آج کچھ نہیں, الحمدللہ مبارک کی بات ہے جن کا کوئی سبق مس نہیں ہوا, اور اللہ کرے آگے بھی کوئی نہ مس ہو آپ کا, پوچھنا تو دور کی بات اطلاع بھی نہیں لوگ دیتے ہیں, پرمیشن تو دور کی, دیکھیے پرمیشن لینے کے لیے کہ بتاؤ اور پھر انتظار کرو, اجازت دیتے ہیں اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے فَإِذَسْتَأْذَنُوكَ عِبَادِي أَمْرِهِمْ شَانِيَهُمْ فَأَذَن لِّي مَن شِئْتَ, پھر بھی کوئی ضروری نہیں کہ اجازت ملے, نہیں چھٹی منظور ہوئی تھی آپ کو چھٹی نہیں مل سکتی, کوئی کر سکتا, اتنے ہمارے تو میں کہتی ہوں خلاف لوگ پولیس کو لے کے آ جائیں کہ یہ دیکھیں ہمارے گھر خراب کر رہے ہیں ہمیں چھٹی نہیں دے رہے, نہیں دیتے تو ہم ہی آپ کو چھٹی دیتے ہیں, ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوتی ہمیں بعض اوقات اپنے دین کے حصے کو کم کرتے ہوئے, بلکہ حق سمجھتے, کہتے ہیں یہ بیلنس لائف ہے سب ساتھ لے کر چلنا ہے, ضرورت اس بات کی کہ اعتماد ہو, کسی بندے کو کسی پہ بدگمانی نہ ہو کہ ہاں جی کام کے کہ وقت انہوں نے تو آنا نہیں. اب چند باتیں کر کے اس کو سم اپ کریں, کیسے خوبصورت نظام چلتا ہے. نمبر ایک, کام دینے والے اور کام کرنے والے, یا جیسے آپ اور میں اسٹوڈینٹس ہیں, ٹیچرز ہیں, ایک دوسرے پر اعتماد ہو. نمبر ایک سب سے بڑی چیز اعتماد ہے. نہ ٹیچرز یہ سوچیں کہ بچے تو بہانے باز ہیں, انہوں نے تو کبھی نہیں آنا اور وہ ان کو تو کام کو تو مشکل لگنے لگتا ہے, اور نہ ٹیچرز بالکل اپوزٹ سمجھے اور نہ اسٹوڈینٹ سمجھے. بدگمانی نہیں ہونی چاہیے, چاہے ضرورتیں ہیں, کسی کی بھی مجبوری ہے, خود ڈائریکٹ بیٹھ کر اس بات کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے مجبوریاں زندگی میں ہوتی ہیں, ایسی تو کوئی جنگ نہیں لگی ہوئی کہیں بھی کہ کوئی آپ کو اللہ, آپ دیکھیے آپ کہیں مثال ہے کہ کسی جگہ 10,000 کی پے پہ لگے ہوئے ہیں, مجبوری ہو تو لوگ جاتے ہیں نا اوور نائٹ, کوئی مر گیا, کوئی جی گیا, کوئی ہاسپٹل چلا گیا, تو کسی نے اتنا تو نہیں چھوڑا ہوتا. لیکن یہ جو رویہ ہوتا ہے نا کہ اس کو ہم نے بالکل کوئی اہمیت ہی نہیں دینا. اور میرے سے میں ایک جملہ صبح آیا, میں نے لکھ لیا اپنے نوٹس میں, فل ان دی بلینکس. کیا ہوتا تھا, ایک جملہ ہم لکھتے تھے اور اس میں خالی جگہ ہوتی تھی, کہتے تھے اس کو فل کرو. آج ہمارا دین والا کام جو ہے نا وہ فل ان دی بلینکس ہے, کچھ نہ کچھ خالی ہے. جس دین پہ شعور ہوگا, سنجیدگی ہوگی, جس دن دین سیکھنے والے اور سکھانے والے کمیٹڈ ہوں گے, اس دن جہالت ختم ہو جائے گی. آپ کو میں نے ابھی ذکر کیا ناروے کا نا, یقین کریں پچھلے 3 ویک ہو گئے ہیں, اتنا ضروری ہو کہ آپ کے لیے 4 دن ہیں جس کی وجہ سے مسلسل میں ان کو پینڈنگ پہ اور کوشش میں ہوں کسی بھی طرح یہ کام ایسے دن پہ جائیں کہ ایک بھی دن نہ مجھے آپ کو ایسے چھوڑنا پڑے. آپ نے تو مجھے نہیں رکھا, نہ مجھے آپ نے روکا, کیوں مجھے رکوں گی, کہ یہ میری اپنی رب کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. اسی طرح آپ بھی کرتے ہوں گے, میری کوئی ایک کہانی ہے, آپ کی کوئی 10 کہانیاں ہوں گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حکم پر عمل کیا جائے. اور یاد رکھیے, ہم بچ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ سے, ادھر سے جلدی نکلیں گے وہاں پھنس جائیں گے. زکوٰۃ نہیں دیں گے, وہ مال دوسرے مال کو کھا دے گا. آپ دین کے اوپر پیسہ نہیں لگاتے, وہ پیسہ کسی مقدمے یا کسی ڈاکٹر کی فیس میں چلا جائے گا. یہ میں نہیں دے رہی, آپ کہیں تو میں آپ کو یہ باتیں لکھی ہوئی کتابوں میں سے بتا دوں. پہلے میں نے یہ تو شاید آپ میں سے کوئی سوچے کہ یہ میری آپ لوگوں کے لیے رائے, اللہ نہ کرے بدگمان نہ ہو, میرے دل میں آپ میں سے کسی کے لیے ایسی بات نہیں ہے. میں نے دل میں سوچا چلے آج ایسا کرتی ہوں, ارم سے کہتی ہوں, 2-3 نام بتاتی ہوں انگلش کے اردو کے, تو یہ آیتیں ہم کسی اور کی تفسیر سے سنتے ہیں, پر وہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا, کیونکہ پھر مجھے تو پڑھانی تھوڑی بہت پڑھنی تھی نا. اتنے لوگوں کی زبان سے یہ جان کے یقین کریں مجھے لگا کہ یہ میں بول رہی ہوں. ہر ایک کا ایک ہی رونا ہے, روگ ہی ہے. اور ایک استاد ہے, وہ کہتی ہیں کہ میں نے سب سے بڑا جو غم پچھلی 10-8, 10-20 سال کی زندگی کے پڑھنے پڑھانے سے دیکھا, وہ یہی دیکھا کہ لوگ جو ہی ذاتی کام پڑتا ہے دین کو پیچھے, وہ کہتے ہیں کہ بس. اور میں نے پوچھا اپنے ایک استاد سے ایک موقع پہ کہ آپ نے اتنے سالوں کے کام میں جو ہو رہا ہے یا کرتے ہیں, اس میں کیا آپ کو چیلنج ہے؟ کہنا کہ اچھے لوگ, کمیٹڈ لوگ نہیں ملتے. تو آپ کو نہیں ملتے؟ کہتی نہیں ملتے. یقین میرے ڈوری ہیں پتلی پتلی سوکھی سوکھی جن سے اللہ دین کے کام لے رہا ہے. میں کہ اس ٹیم کے ایک ادارے والے ہوتے, صرف میں نے کہا آپ کا ایک مسئلہ, اور وہ خود بول رہی تھی رو کے کہ ہمارے پاس کمیٹڈ لوگ نہیں ہیں. بندہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے کہنا ہے کہ ریکارڈنگ نہیں ٹھیک, نیٹ نہیں ٹھیک, بلا نہیں ٹھیک, کوئی دوسرا ہے تو سب تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالی اس راستے میں انفرادی یاد رکھی, اجتماعی کاموں پہ اللہ پوچھے گا. نماز روزہ اللہ شاید ہمارا مجبوری کا معاف کر دے گا, لیکن ہماری وجہ سے اگر اجتماعیت کو نقصان ہوا تو یہ بہت تکلیف کی بات ہے. اپنے لیے جیے تو کیا جیے, اصل بات یہ ہے کہ تم دین کو فائدہ دو. یہ ہے اس سوسائٹی کا نور جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. اگر آئیڈیل مسلم سوسائٹی دیکھنی ہے تو دوسروں کے لیے تڑپنے رکھیں گے آپ, انشاءاللہ پھر آپ فائدہ لیں گے. کسی نے ایک غیر مسلم سے پوچھا کہ تمہیں مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے؟ کہنے لگا ہمیں ابھی نہیں لگتا. ہاں اس دن لگے گا جب مسلمان عید کے دن کی طرح نماز کی طرح فجر کی نماز میں مسجدوں میں جمع ہوں گے, اس دن ہم ان مسلمانوں سے ڈریں گے. پسند آخری حکم ہے آیت نمبر 64, بہت پیار. ابھی صاحب کو سنتے ہیں, ساری چیزوں سے بے نیاز ہوں, وقت تو ہے ہی اوپر جو ہو گیا, لیکن آپ اس کو ذرا انجوائے کریں. میں نے سوچا تھا آج پوری سورت کا آپ کو ریکیپ بھی کراؤں گی, لیکن نہیں ہو پاتا, دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری باتیں اب تم نے سن لی، سورۃ نور سن لی، پڑھ لیا، حکم جان لیے، تو اللہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ، کان کھول لو، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، قد یعلم ما انتم علیہ، وہ خوب جانتا ہے تم جس حال پر بھی ہو، اللہ کو تمہارے سارے کی فکر ہے، غم نہ کرو، تم ایمان اور یقین کے حوالے سے کہاں کھڑے ہو، عمل کے ناطے سے کہاں ہو، دل میں کیا ہے، آمننا و صدقنا ہے، سمعنا و اطعنا ہے کہ سمعنا و اطعنا ہے، اللہ کو سب پتا ہے، تمہارے ایمان کی کیفیتوں کو جانتا ہے، تمہاری نیتوں کا اخلاص جانتا ہے، تمہارے عمل کی تڑپ کو جانتا ہے، بس تم ایک چیز کی فکر کر لو کہ یوم یرجعون الیہ، جس دن وہ لوگ پلٹائے جائیں گے اس کی طرف، یہ ہے کام کرانے کا موٹیویشن، کیٹلسٹ ہوتا ہے نا جس سے عمل تیز ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے کے کام صرف وہ کرے گا جس کو یقین ہے کہ یرجعون الیہ، رب کو منہ دکھانا ہے، فینبئہم بما عملوا، پھر وہ ان کو جتلا دے گا جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیے ہوں گے، کیونکہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اب اس پہ آپ خود سوچئے، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ سے کچھ نہیں چھپا، میری مجبوریاں، میری بیماریاں، میرے پریشانیاں اور میری ڈھیلا پن اور میری سستی، اچھی باتیں بھی سوچیں اس میں، بری بھی سوچیں، پھر آپ کو لگے گا اللہ کی ذات آپ کے کتنا قریب ہے، اور قد یعلم، مضارے کے سیگے پر جب قد لگ جاتا ہے نا تو یقین کے معنی ہوتے ہیں، جیسے یہاں اللہ کو سب پتا ہے، تمہارے اعمال تمہارے اپنے سامنے آئیں گے، کون کیا کر رہا ہے، کس حال میں، کتنا مجبور ہے، اندر کیا باہر کیا، اس کو سب پتا ہے، کتنے لوگ جمو گے آگے جا کر اور کتنے لوگ اللہ نہ کرے کہ پھر دنیا داری میں پڑ جاؤ گے، یہ اللہ کو پتا ہے، تو یہ تھی سورۃ نور، آخری آیتیں تو بالکل توڑ کے رکھ دیتی ہیں بندے کو، یقین کریں ہنسنے کو دل نہیں کرتا، بولنے کو دل نہیں کرتا، ایسے دل کرتا ہے کہ بس کوئی چادر کا کونا لے کر نا تو اس میں پھوٹ پھوٹ کے رو معاف کر دے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وسمعی نورا لسانی نورا، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کا نور دے دے، اس طرح اس نور کو ہماری زندگی میں ڈال دے کہ ہم نہ صرف یہ کہ خود اس نور کے نور میں رکھ جائیں، قبر کے اندھیرے بڑے گہرے ہیں، خواہشوں کے اندھیرے، دنیا پرستی کے اندھیرے، آپ کو بڑی سے بڑی دولت مل جائے دنیا کی اور اس کے اگلے دن آپ کا انتقال ہو جائے، کل ایک سسٹر کے گھر ہم گئے، ان کی بہن، ان کے بھائی کا بیٹا شاید 28 یا 29 سال کا، 23 ایئرس کا جی، 25 سال کا بچہ بہت ہوئے، 2 ویک شادی کو ہوئے، صحت مند ہیلدی فٹ بال کا پلیئر، ماں باپ نے کیا کچھ دیکھ کے شادی کی ہوگی نا، شادی کے صرف 2 ویک بعد کچھ تکلیف ہوئی ہے، بیمار ہوا ہے، یہ کچھ مہینے رہ کر اور کل اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے بیوی پریگننٹ ہے، 8-9 مہینے کی ڈیتھ، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، کون کہتا ہے کہ میں جیوں گی بہت، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، تو آج خود سے نیت کریں، خود سے نیت کریں، ایک چھوٹا سا کام دیتی ہوں، امانت ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے، کسی سے نہیں پوچھنا نہ بتانا، ایک سوال لکھے، سوال یہ ہے سورۃ نور والوں کے لیے کہ اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ اگلے 12 سپارے آپ میرے بغیر کریں گے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا، یہ آپ نے لکھ کے لانا ہے، یہ کل مجھے سب دے دیجیے گا، سوال سمجھ گئے، ابھی کچھ نہ کہیں کسی کو، اس لیے کہ آپ کی بات کوئی اور لکھ کر دے گا نا، خود لکھیے کہ آپ کا کیا رویہ، انشاءاللہ کل میں کوشش کروں گی، کیونکہ اس میں کچھ مشکل آیتیں گزری ہیں، تو جو تھوڑے سے آپ کے کوئی اور یہ کوشچنس بھی ہیں میرے سامنے ہی رہے پورا وقت پہ بات کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کل ڈسکس کریں گے، اور آپ یہ کل اپنا یہ چھوٹا سا اسائنمنٹ جو آپ کو خود لکھے گا، کسی سے کوئی شیئر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، جو ایکسٹرا ٹائم ہوا اس پہ مجھے بھی معاف کریں، اور میں آپ کے لیے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے حق میں صدقہ بنا دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عصر کی اذان لگا دے رہا.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر کثیر استاذہ جی. سبحان اللہ. تو آپ سب لوگ بھی لکھ کے لائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ پھر جی. چلے ان شاء اللہ تعالیٰ ٹائم چل کے اتنا اوپر ہو چکا ہے تو لہٰذا ہم مزید آگے نہیں کوئی بات یا ڈسکشن کرتے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.